ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك.
وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جسٹ اے لٹل پلیس ان جنت. نو 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 لیٹس ارن فور جنت الفردوس. لیکن کیا کرنا ہے, تھوڑی سی چینج کرنی ہے ہمیں اپنے اندر, ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ ہم اس آخری سفر کے لیے کتنا تیار ہیں تاکہ ہمارا بیسٹ پیلس ان جنت ہو ان شاء اللہ.
السلام
علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ اس کو تھوڑا سا اس کے بیچ میں اس کو تھوڑا سا جی آن لائن پہ آواز ٹھیک ہوگی امید ہے. جو بھی ڈیلے ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت کی کمی کو پورا کر دے, اور اسپیشلی آن لائن لسنرز کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم تقریباً 34 منٹ ڈیلے ہوا کچھ ٹیکنیکل تھنگس جو بھی چیزیں ہیں, میں تو یہی کہوں گی کہ قدر اللہ ما شاء فعل. حدیث میں آتا ہے کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ دین لیو دا ریسٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کوشش کریں گے کہ ہم جتنا آج کا گول ہے اس کو پورا کریں. تھوڑا سا وقت اگر اوپر لینا بھی پڑا تو لے لیں گے. جو ساتھی ہمارے ساتھ آج نئے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ الحمدللہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کر رہے ہیں کہ کتاب الجنائز کے مرنے سے متعلق, یعنی صحت سے. ہم پہلے دن ہمارا ٹاپک ہیلتھ تھا کہ ہیلتھ ہو بیماری سے پہلے ہم کیا کریں. پھر سیکنڈ ٹاپک تھا کہ بیمار ہوں تو کیا کریں, وٹ شوڈ بی آور ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر بیماری میں, اور پلس اگر کوئی دوسرا بیمار ہو جائے ہمارے گھروں میں تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اور اس کے بعد پھر ہمارا تیسرا ٹاپک یہ تھا کہ ڈیتھ اینڈ آل اباؤٹ ڈیتھ, کہ ڈیتھ کیسے آتی ہے کس طرح سے, یعنی ہم نے اس میں احادیث لی ہیں. آج کا ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہوگا یہ ہے کہ کنڈولنس یا تعزیت, یعنی جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے, اور دوسرے اس سے ریلیونٹ چیزیں, اور اسی کو پھر گریجولی ہم آگے جاتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم میت کا سفر آخر جو ہے اس کو دیکھیں گے. آپ سب کی توجہ بھی ہے ماشاء اللہ, آپ پورے شوق سے آئے ہیں. سیل فونز ہم سبھی بند کر دیں, تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ابھی بھی آواز اتنی سیٹ نہیں ہے, تو جب ہمارے فون کے وائبریشنز ہوتی ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میرے ہاتھ میں جو فون ہے میں اس کو اس وقت بالکل ایروپلین موڈ میں کروں گی, ادروائز ہوتا کیا کہ اس کی وائبریشنز کے ساتھ ہمارا ریکارڈنگ سسٹم اور جو دوسری چیزیں وہ بدل جاتی ہیں. اور بالکل اس وقت ہم سب یہ سوچ کے بیٹھ کے آئیں گے کہ شاید یہ میرا ہی سفر آخرت ہو, اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں بھی کسی کو کسی لمحے کسی دوسرے کو اسسٹ کرنا پڑے کفن دفن میں اور ان ساری چیزوں میں, تو کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ ہمارے سب کے وقت میں برکت ڈال دو. میرے لیے پانی وغیرہ کسی چیز کی بیٹھے تو ضرورت نہیں ہے, ادھر باہر رکھ دیں, کسی کو اگر پیاس لگے گی تو وہ دے دیجیے گا. کیونکہ ادھر اس چھوٹے سے روم میں جو کلوز میرے بیٹھے ہیں اگر ادھر وہ تھوڑی سی بھی موومنٹ ہوتی ہے نا تو وہ چیزیں پھر سم ٹائم پھر وہ لفظ کٹ جاتے ہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ نوائز کی وجہ سے. تو امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے ان ساری باتوں کو, کیونکہ جب ہم جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری انسٹرکشنز ملتی ہیں پھر وہ جہاز چلاتے ہیں, تو وہ تو ایک بہت چھوٹا سا سفر ہوتا ہے. اس میں تو انشاءاللہ ہم نے اپنا ذہنی سفر کرنا ہے, اور پیچھے بھی لائٹ چلا دیں, اور جب بھی ساتھیوں کو فیل ہو کہ وہ فوکس نہیں ہو پا رہے کیونکہ جو لوگ پیچھے آمنے سامنے بیٹھے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت پہ ان کا کنیکشن ڈراپ ہو جائے, تو جتنا کلوز اور میرے سے سامنے دیکھیں گے آپ لوگ یعنی آمنے سامنے ہوں گے اتنا فوکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو آسان کر دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے. کتاب الجنائز میں سے آج ہم جو ٹاپک لیں گے وہ ہے تعزیت کے مسائل, باب تعزیتی. تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے, کسی مسلمان کو کوئی صدمہ پہنچے, کوئی تکلیف ہو, تو دوسرے مسلمان بھائی بہن یا اس کے ملنے والے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہماری زبان میں کنڈولنس بھی کہتے ہیں, اور سم ٹائم اس کو لوگ کہتے ہیں ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں, پرسے کے لیے جا رہے ہیں, اور دکھ سکھ تو زندگی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. عموماً ہم کسی کے گھر کب جاتے ہیں جب کوئی اس کو دکھ ملتا ہے تو ہم موسٹلی کیا انٹینشنز رکھتے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے گھر میں آئے تھے فلاں موقع پہ ہمیں بھی جانا ہے. سم ٹائم ہم رشتے داریاں نبھانے کے لیے بھی جاتے ہیں, سم ٹائم ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے اس لیے بھی جاتے ہیں, اور سم ٹائم واقعی ہم اس لیے بھی جاتے ہیں کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو دکھ ہوا ہے صدمہ ہوا ہے تو ہم ان کی کچھ مدد کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آج احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کنڈولنس یعنی تعزیت کرنے کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلی چیز اس بارے میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ تعزیت کرنا سنت ہے. سنت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو جا کر ان کو تسلی دیا کرتے تھے اور ان کو اس چیز کا احساس دلاتے تھے کہ کوئی بات نہیں, یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کی, سوچیے ذرا, یعنی کوئی دکھ میں ہے اور آپ نے جا کر اس کو تسلی کے چند الفاظ بول دیے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سبز حلہ پہنائیں گے یعنی گرین ڈریس پہنائیں گے جس پر قیامت کے دن رش کیا جائے گا. جیسے ہم شادیوں میں بیاہوں میں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کیسے آتا ہے, تو فرمایا کہ یحبر بھی, یحبر کے لفظ آتے ہیں کہ لوگ اس پر رش کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ماں یحبر, یہ یحبر کیا یعنی رش کیا ہے, تو فرمایا تغبت یعنی رش کیا جائے گا. خطیب اور ابن اساکر کی یہ روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ جب ہم فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ نمبر ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تسلی دینے یعنی گڈ انٹینشنز کے ساتھ جب کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو خوبصورت ڈریس پہنائیں گے اور وہ اتنا خوبصورت ڈریس ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پہ رش کریں گے. مراد یہ کہ کبھی یہ ہمیں مل جائے. تو پہلی چیز آج ہم سب کے پاس آ گئی کہ آج کے بعد کہیں بھی آپ جائیں گلی میں محلے میں ریلیٹیوز میں تو نیت یہ رکھیے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کرنا. دیکھیں چھوٹا سا کام ہے لیکن نیت کے فرق سے کام بدل جاتا ہے. مثال دیتی ہوں کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے گھر بنایا تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو کہا کہ یہ کھڑکی ادھر کی بنائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہاں سے ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا کہ ہوا تو آنی ہی تھی, اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا. تو دیکھیے کام تو ایک ہی ہے, کھانا تو کھاتے ہی ہے نا, نیت یہ کر لیجئے کہ کھانا اس لیے کھا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے عبادت کر سکوں خدمت کر سکوں. تو مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, ہر کام میں اس کو اجر ملتا ہے. تو لہٰذا آج کے بعد جہاں بھی جائیں کبھی یہ نہ کہا کریں ارے اب جانا پڑے گا, وہ بھی تو آئے تھے, ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ آئے تھے, اچھا پھر کھانا بھی دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دیا ہے. بس اب ہم نے نیکیوں اور عبادات کو بھی رسم بنا لی ہے اور پھر ہمارے یہاں کچھ ٹریڈیشن چل پڑے کہ تعزیت ہوئی یا بہو کے سسرال بہو کے میکے سے کھانا آئے گا, آج کس کے گھر سے آیا, پھر کمپٹیشن ادھر سے کیا آیا, اچھا ادھر دال آ گئی ادھر تو چکن آیا تھا. یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سنت طریقے سے جب یہ کام کریں گے اور کھانا بھیجنا آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو جب یہ ٹاپک پورا ہوگا تو اس ٹاپک اینڈ پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسچن اٹھ رہے ہیں تو اس کو نوٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے وہ کوسچن اینڈ پہ ہم لے لیں گے. لیکن اس وقت جو بھی سننا ہے وہ یہ سوچ کے سننا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اس موضوع پہ بات سننے کا جس پہ عموماً بات نہیں ہوتی, رائٹ. پھر اگلی چیز اس کے بارے میں کیا ہے کہ میت کے ورثہ سے تعزیت کے لیے مسنون الفاظ موجود ہیں. ابھی میں بولوں گی آپ بھی میرے پیچھے بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ موسٹلی ہم کرتے کیا کہ بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہوا, کبھی جاتے ہی چپٹ کے گلے سے رونے لگ جاتے ہیں, پیچھے سے ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں, جو ہی گھر والوں کو دیکھا گھر قریب آیا جا کے یوں شور مچا کے چیخ مار کے روئے کہ جیسے ہم سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں ہے. ہاں یا کبھی لوگ بین کرتے ہیں کبھی غلط باتیں کرتے ہیں. پچھلے ہم نے اپنے سیشن میں کل کے دیکھا تھا کہ اس طرح بین کرنا نوحہ کرنا یا یہ کہنا ہائے میں مر گئی, یہ کہنا کہ میں لٹ گئی میں مر گئی یہ درست نہیں, کیونکہ جس گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو تین دن تک فرشتے ہر بات پہ آمین کہتے ہیں. تو ہمیشہ اچھے لفظ بولنے چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے, تو مسنون دعائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب میت والے گھر میں جاتے ہیں تو میت کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے لیے بھی کرنی ہے. کیونکہ فرشتے آمین کہیں گے. میں تو کل بھی یہ بات عرض کی تھی, پیچھے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع بنا لیا کریں. آپ کو شہر میں کسی کی بھی ڈیتھ کی خبر ملے نا, اگر آپ فارغ ہیں تو چلے جائیں. نمبر ایک تعزیت کرنے کا اجر صبر کی تلقین کریں گے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنی دعائیں کر لیں, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہے. اسی طرح جب میت موجود ہوتی ہے گھر میں تو اس کے پاس بیٹھ کر بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے. اب ان ساری باتوں کی دلیل ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے, فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. اس وقت ابو سلمہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھی. پیچھے ان کا تذکرہ سنا تھا نا آپ نے پچھلی سبق میں کہ یہ وہ خوبصورت جوڑا تھا کہ جنہوں نے شروع میں ہجرت کی اور شوہر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سیکھ کے آتے گھر میں آ کے بیوی کو سکھاتے, اور انہوں نے دعا سیکھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا, کہ جس کو کوئی دکھ ملے تو وہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے گا اور آخرت میں اجر دے گا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ کی اپنی ڈیتھ ہوگی. یہ اب اس وقت کا واقعہ کہ بالکل وہ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی. یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب میت جب کوئی فوت ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے, کیونکہ روح جو روح کا پیچھا کرتی ہیں آنکھ تو بعض دفعہ آنکھیں پھر اوپر چڑھ جاتی ہیں اور وائٹ حصہ آ جاتا ہے سامنے اور تھوڑا سا ہوریبل لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بند کیا اور پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے, یعنی اس کا تعاقب کرتی ہے. گھر والے اس بات پر رونے لگے. پہلی بات ہے کہ اپنے سامنے ایک جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو اتنی بے بسی کی حالت میں دیکھنا انسان کے لیے ناقابل بیان ہوتا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے بارے میں بھلی بات کہو, یعنی اس وقت ان کی تعریف کہو کرو, کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ابو سلمہ کے لیے دعا کی, اور وہ دعا کتنی خوبصورت تھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا کہ اللہم اغفر لی ابی سلمت ورفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسخ له فی قبره ونور له فی. اب عربک سنتے ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ فوکس بھی نہ کریں, لیکن اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اور مجھے یہ دعا پڑھتے ہوئے حضرت ابو سلمہ پہ رشک آ رہا تھا کہ دعائیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں بہت ساری سکھائی ہیں, میت کی بخشش کی دعائیں آج کے سبق میں آگے ہم بہت سارا پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہاں ابو سلمہ کا نام ہے. تو ابو سلمہ کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. آپ اپنے اوپر نام لے کے سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی نے میرا نام لے کر میری بخشش کی دعا کی ہوتی تو میری قسمت کتنی خوبصورت تھی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نبوت کی زبان سچی ہوتی ہے, اللہ نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو کہا ان کو بخش دے, ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا مرتبہ بلند فرما. یہاں بھی دیکھیے ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں بھی ان میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو. یہ کیا ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ کچھ تو لوگ دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں نا, کچھ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی طرف آتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم پہ عمل ہو رہا ہے, ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. ان میں سے بھی فرسٹ آنے والا, جیسے کہیں بھی اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں قرآن کے یا کسی کلاس کے, تو ان میں جو فرسٹ آتا ہے وہ ان سب میں سب سے اچھا ہے نا. یہ مطلب ہے کہ ابو سلمہ نے ہدایت بھی پائی ہے, تو اب ہدایت پانے والوں میں ان کو سب سے اوپر کر دے, اور ان کے پسماندگان یعنی جو ان کے پیچھے ہیں جن کو انہوں نے چھوڑا ان کی حفاظت فرما. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, شاید چار بچے تھے ام سلمہ کے, اور آپ دیکھیے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ جو ان کے پیچھے لوگ رہ گئے اب ان کی حفاظت کریں. یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما, قبر میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے. یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں. تو اب آج میں اور آپ یہ دعا مانگے تو کیا کریں, لی ابی سلمہ کی جگہ اپنی میت کا نام لے لیں. ہمارے ہاں بھی تو ڈیتھ ہوتی رہتی ہے نا, کسی کا باپ فوت ہے تو لی ابی کہہ دے. اب دیکھیں تھوڑی بہت عربی تو آنی چاہیے نا ہمیں, کا کی کو اور ہا ہی ہو اور تھوڑے سے واحد جمع حاضر غائب اور اس طرح کے سیکھے پتہ ہوں تو تھوڑے سے چینج سے پھر ہم پڑھ سکتے ہیں یہ دعا. اور یہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی کتابوں کی دعا ہے اس میں مل جائے گی, میت کی بخشش کی دعا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تین دن سے زیادہ نہ تو کسی رشتہ دار اور نہ کسی عزیز کی موت پر سوگ کرنا چاہیے, یعنی دا ڈیڈ لائن سوگ کی 3 دن ہے, صرف ایک ایکسپشن ہے اور وہ کیا ہے کہ عورت جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوک کر سکتی ہے. اس کو ذرا سن لیجئے, بڑا اہم ایشو ہے, اسی میں تھوڑے سے عدت کے مسائل بھی آ جائیں گے. روایت ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. کیا خوش قسمت وہ عورتیں تھیں. دیکھیے آج بھی جس عورت کا شوہر نیک ہے وہ اس لذت کو پا سکتی ہے کہ وہ شوہر جو خود اٹھ کے فجر کے لیے نکلے, جو اٹھ تہجد کے لیے اٹھے, جو خود بھی اٹھے دوسرے کو اٹھائیں, جو حلال حرام کا فرق رکھے, ان عورتوں کے دل کتنے ٹھنڈے رہتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ نبی کی بیویوں کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ جب سسٹرز قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر غم شروع ہو جاتا ہے, شوہر نماز نہیں پڑھتے, بچے نہیں پڑھتے, گھر میں فلاں نہیں پڑھتا, کیونکہ ایمان والے کو کبھی زندگی میں چین نہیں آ سکتا. وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر, پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو بندہ سیٹ کر لیتا ہے تو گھر والے, گھر والوں کے بعد خاندان, پھر محلے والے, اور اسی سفر سے پھر زندگی سے انسان چلا جاتا ہے. اور یہی تڑپ ہونی بھی چاہیے, کیونکہ یہ تڑپ نہ ہو تو انسان تو خود بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کیا حرج ہے سب گناہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی بیویاں خوش قسمت تھیں. یہاں سے ایک سائڈ ایشوز اپنے لیے ہم لے لیں کہ جب بھی کبھی اپنی بچیوں کے رشتے کریں تو لڑکے میں 10 چیزیں دیکھیں لیکن دین کو پرائیورٹائز کریں. اگر اخلاق اور دین مل گیا تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری اس کی چیزوں سے بھی انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ نیابی طور پہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. تو بہرحال آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ اور شوہر کی میت پر 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تھوڑی سی اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو ام حبیبہ کن کی بیٹی تھی آپ کو پتا ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ام حبیبہ جو تھی ان کے والد کا نام ابو سفیان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو ام حبیبہ نے خوشبو منگائی یا رنگ منگایا, یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان یہ فیل کراتا ہے کہ آئی ایم ناؤ بیک ٹو مائی روٹین لائف. اور پھر انہوں نے وہ خوشبو دکھا کے لوگوں کو کہا کہ واللہی مجھے آج خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کوئی اس وقت اس کی چاہت ہے, لیکن میں صرف اس کو اس لیے لگا رہی ہوں اس خوشبو کو یا اس رنگ کو کہ میں یہ بتا دوں کہ آج میرے باپ کا ختم ہو گیا سوگ, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں. ہم کتنے کتنے مہینے, 4 4 دن, پہلی عید آ گئی اب عید نہیں کرنی, شادی آ گئی وہ کینسل. بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا کہ شادیاں اسی لیے پوسٹ پون ہوتی رہتی ہیں. اب لڑکی والوں میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے آگے, کچھ عرصے بعد لڑکے والوں میں آگے ہو گئی ہے, اور کیا پتا کہ آپ جتنا آگے کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی اور آگے آ جائے. اونلی 3 ڈیز, 3 دن کے اندر گھر کی سچویشن نارمل بیک ٹو دی روٹین لائف ہونی چاہیے. اور سوگ سے بھی مراد کالے کپڑے نہیں ہے. آف کورس آپ دیکھیے کہ انسان کی طبیعت ہے نا, یہ کسی ایک چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ٹائم لیتا ہے. اب گھر میں ہر بندہ جو موجود ہے اگر اس وقت وہ 3 دن تک اکٹھے ہوں, گھر والوں کو صبر دے رہے ہیں, صبر کی تلقین کر رہے ہیں, اٹس اوکے. لیکن جو بیوی ہے 4 ماہ 10 دن سوگ سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے, ویٹنگ پیریڈ ہے جس کو عدت کہتے ہیں. پھر اس کے دوران عورت جو ہے وہ خوشبو, رنگ, اچھے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے دل میں اس طرح کے جذبات آتے ہیں وہ نہیں کرے گی. یہ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کرنا جو کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, یہ گویا کہ ایک قسم کا اس حکم کو نہ ماننا ہوگا. یہ جو روایت ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یعنی دا اسٹرانگیسٹ نیریشن ان حدیث چین از بخاری اینڈ مسلم. تو بخاری اور مسلم میں جو روایت ہوتی ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں, یعنی دا بوتھ شیخان واز متفق آن دس, یعنی امام بخاری اور امام مسلم. تو بہرحال اسی طرح ایک اور روایت نوٹ کر لیجیے, عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے, یہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی وفات کے موقع پر, یعنی ان کے والد تھے جو, 3 دن تک لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی. اونلی 3 ڈیز. 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کا سوگ نہ کیا جائے. یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. کیا آپ نے سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ اگر آپ کے فیملیز میں, شہر میں کہیں کوئی ڈیتھ ہو گئی, اونلی ود ان 3 ڈیز, 4th دن آپ آ کے ان کو اور رلا کے اور پھر لمبی باتیں کرنا, اٹس ناٹ الاؤڈ. ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی پہ جب ایسی موقع پہ لوگ نیکسٹ ویکینڈ کا انتظار کرتے ہیں, چھٹی ہوگی تو آئیں گے. دیکھیں یہ تو آپ اپنی روٹین سے آئے نا, اگلے کو تو اس وقت رکھیے. جسٹ لائک از دس کہ آئی نیڈ واٹر, تو مجھے تو پانی اب چاہیے نا. آپ کہ میں ویکینڈ پہ آؤں گی اور آپ کو پانی دوں گی. تعزیت کا مسئلہ بھی سمجھیں کہ اس کا دل بہلانا, اس کو تھوڑا انٹرٹین کرنا, اس کو کھانا دینا لا کے, کچھ بھی ہے. تو اگر تین دن گزر گئے اب مت آئیے. اگر میں خود اپنے اوپر بھی یہ لیتی ہوں, کبھی پتہ چلتا ہے دوستوں ساتھیوں میں انسانی زندگی میں انہی تین دنوں کے اندر کسی وقت 10 منٹ 5 منٹ نکال کے چلے. ہمارا مسئلہ یہ کہ پھر ہمارے پلان بڑے لمبے ہوتے ہیں نا, سارا دن رہیں گے وہاں, یہ کریں گے وہ کریں گے. اونلی 3 ڈیز خود نہیں آ سکتے, فون کر لیں. بلکہ میں تو سوچتی ہوں کہ 3 دن کے بعد اگلے سے اس موضوع پہ بات کر کے اس کو مزید دکھی کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کہاں 3 دن, ہم تو اس پہ بہت لمبی لمبی گیدرنگز کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور یہ بھی روایت جو تھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی تھی. اگلی روایت بھی ہے محمد بن سیرین سے, روایت کرتا ہے کہ ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گیا. اب سوچیے بچہ فوت ہوا ہے ایک ماں کا, 3rd day انہوں نے زرد خوشبو یعنی کلر فل خوشبو منگوا کر استعمال کی, یعنی آپ کہہ لیں کہ فیس پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز جو چہرے پہ لگائیں, اور فرمایا ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوک کرنے سے منع کیا گیا. بخاری کی روایت ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے. پہلے تو ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سب کے بچوں کو صحت دے, عافیت دے, اور کوئی ماں اپنے بچوں کا غم نہ دیکھے. لیکن آپ سوچئے کہ کسی کے بچے کی ڈیتھ ہوئی اور آپ 4th day میک اپ کرتے دیکھا, تو ہم کیا باتیں کریں گے؟ کتنا سخت دل ہے, کیسی ماں سخت ہے, اس کا یہ حال ہے. اور اگر چلے اپنا بیٹا تو اور بات ہے, سسرالی رشتے میں کسی کی ڈیتھ ہو, کسی کی ساس کی ڈیتھ ہو, 4th day آپ جائیں اور بہو میک اپ کر کے پھر رہی ہو, تو آپ کہیں گے توبہ توبہ, ایسی بہو جس کو ساس کا غم نہیں ہوا. بھائی آپ کو پتا کہ ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ان کے بھائی کا انتقال ہوا عبداللہ کا, عبداللہ بن جاش کا. 3 دن کے بعد بچے کو بھیج کے رنگ منگاتی ہیں اور کہتی ہے واللہ ہی اس وقت اس رنگ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ کر تم ہوئے اور میں سوک کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں. تو اس سے کیا بات ہے سائڈ پہ پتا چلی کہ اگر میں وہ چپڑے جب شادی ہوئی 4 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر کوئی ڈیتھ ہو گئی, اب کیا ہے جی کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی, کہیں جا نہیں سکتی. ایون شادیاں لوگ روک لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. صرف بیوہ عورت 3 مادہ زن. اچھا اس میں بار بار خوشبو کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس پہ بھی بات کر دوں کہ کیا عورت پھر خوشبوئیں کیسی استعمال کرتی ہیں. تو اس پہ ایک اور حدیث نوٹ کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت وہ آرائش استعمال کر سکتی ہے جس کا رنگ کھلا ہوا ہو, یعنی کلر لگا سکتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ فاؤنڈیشن ہے, لپسٹک ہے, نیلس پہ اگر آپ نیل پالش کیسی لگاتے ہیں جس میں آپ کی نماز نہیں اگر رکتی, یعنی رنگ لگائے اور خوشبو دبی ہوئی ہو, بہت ہلکی سی دھیمی جس کو خود بندہ فیل کرے, عورت یہ خوشبو لگائے گی, یہ آرائش کرے گی. جبکہ اس کے اپوزٹ مرد وہ آرائش کرے گا جس کی خوشبو بکھری ہو, یعنی دور سے بھی آ سکتی ہے لیکن اس پہ رنگ نہیں ہو. یعنی مرد فیس پاؤڈر نہیں لگا سکتے, مرد اپنے چہرے پہ کوئی ایکسٹرا لپسٹک یا کوئی آئی شیڈس نہیں لگا سکتے. بہت اٹھنے والی خوشبو لگا کے نکلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ باہر غیر مردوں کے پاس سے جب وہ اس طرح گزرتی ہے تو وہ ایک بدکار اور ایک فحش کام کرنے والی عورت گنی جاتی ہے. اور اگر کوئی پرپزلی یہ سب کام کر کے مردوں میں سے گزر رہا ہے تو گویا کہ کہا کہ اس کو گھر آ کے غسل جنابت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سخت ایشو ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ خوشبو ایک خاموش انویٹیشن ہوتا ہے. سب سے زیادہ میرا لے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے انسانوں کو وہ خوشبو کرتی ہے نا, گڈ سمیل, موڈ چینج ہو جاتے ہیں, سمیل اچھی ہوتی ہے. تو آپ سب بھی اگر لگائیں تو کیا کریں, کیونکہ ہم سارے اپنے عمل کے لیے تو بیٹھے ہیں, جسم پہ لگائیے. اسلام کی خوشبوئیں کیا ہیں اس کو فرق دیکھیے. یوز آن یور باڈی لائک جیسے ایک ڈیوڈرنٹ ہے, اگر آپ باڈی پہ ڈائریکٹ لگا رہے ہیں اتر ہے. یا عرب لوگ آپ دیکھیے کہ آئلس یوز کرتے ہیں. پھر اسی طرح بخور ایک چیز ہوتی ہے کہ عرب عورتوں کا سب سے فیورٹ جو خوشبو کرنے کا طریقہ ہے کہ لکڑی, خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے, اس کو جلاتی ہیں اور اس کے اوپر پھر اپنے جسم کو گزارتی ہیں. لائک جیسے باڈی پہ جہاں جہاں وہ خوشبو لگے گی تو اس کا جسم پہ اثر آتا ہے. اب اوپر جب آپ کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ تو آپ کی باڈی پہ رہی نا. اب جب ظاہر آپ خود ہیں یا آپ گھر میں یا اپنے شوہر کے پاس ہیں, جس کے پاس آپ ہوں گے اس کو خوشبو آئے گی نا. لیکن کپڑوں پہ خوشبو لگانا پرفیومز کی صورت میں اور خاص طور پہ باہر نکلتے ہوئے جو ابائے کو لگا لیتے ہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ اڑتی ہے, جسم پہ نہیں ہوتی وہ کپڑوں پہ ہوتی ہے, تو آپ ایسی خوشبو استعمال کیا کریں کہ جو بالکل آپ کو آئے, اور بیسٹ تھنگ اس میں یہ آئل جو, اور آج کل تو آپ دیکھیے اتنی خوبصورت اور اتنی گڈ سمیل والے پر اتر آتے ہیں کہ آپ پرفیوم کو استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا. تو بہرحال گھر میں اگر آپ الون ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, محرم ہیں, تو آپ گھر میں بھی خوشبو تھوڑی اٹھی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اگر گھروں میں ایسے مکس لوگ رہتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو پھر اسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سائڈ ایشو تھا, لیکن ظاہر ہے کہ موت کی باتیں کرتے ہوئے زندگی کی تو ضرورت ہے ہی ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو میت کے یعنی تعزیت میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جس گھر میں ڈیتھ ہو وہاں کھانا پکوا کر بھیجنا سنت ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے عبداللہ بن جعفر کی, اور کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ نے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے, ایسا موقع ہے کہ وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ ذرا اس بات کو سامنے رکھیے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے وہاں آپ کھانا لے کے جائیں, اور کیا اس کا اپوزٹ کہ آپ ہم سب 100 لوگ جمع ہو گئے اور گھر والے بےچارے پریشان ہیں, ایک طرف ڈیڈ باڈی اٹھتی ہے, ابھی اس بےچارے کی قبر بھی نہیں تیار ہو رہی ہے, وہاں دفن نہیں ہوا اور گھر میں کھانے کھلتے ہیں. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. گھر میں صرف گھر کے قریبی لوگ نمبر ایک, اور جو دور سے آئے ہوئے, ابھی یہ ایشو آگے آئے گا تو آپ کا مور مائنڈ کھلے گا, اور اس پہ اینڈ پہ آپ چاہیں تو میرے سے سوال بھی کیجیے کہ ہم کیا کریں. ایک شہر میں رہتے ہیں, کسی کی ڈیتھ کی خبر ہوئی تو کیا کریں, وہاں جا کے کھانے کھائیں پکائیں؟ نہیں, آپ سب سے پہلے ابھی اس میں یہ فوکس کیجیے کہ ہم کھانا لے کے جائیں. اب یہ کھانا لے کے جانے والوں میں کوئی رسم, یہ سسرال سے آئے, یہ بہو کے گھر سے آئے, یہ مہکے سے, اس نٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ موقع کا منتظر رہا کریں کبھی ایسا وقت ہو, اور کھانے میں کوئی ضروری نہیں کہ پھر آپ بازار سے کیٹر کروائیں اور حلوہ بھی بنوائیں, اور زردہ تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مرنے والوں پہ بناتے ہیں, بلکہ گاؤں والوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے بعض دیہاتوں میں معروف ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کے شخص فوت ہو جاتا ہے تو زردہ پکاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ بڑی عمر کا ہو کے مرا. بعض جگہ میں نے یہ سنا, یہ سب ہم نے اپنے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں سے سنا ہوا پاکستان میں, کہ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی بہوؤں کو جوڑے ملتے ہیں, بیٹیوں کو جوڑے دیے جاتے ہیں. وہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بہت پہن اوڑ کے فوت ہوئے تو اب ان کو جوڑے دو. یہ صرف رسم ہے, اسلام اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہتا. اس کے علاوہ دیکھیے کہ تعزیت کے موقع پہ بین کرنا, چیخنا, چلانا, کپڑے پھاڑنا اور ماتم کرنا, یہ سب منع ہے. ماتم تو اپنے کسی مرنے والے پہ نہیں کیا جا سکتا, تو آپ سوچئے کہ پھر کئی سال پرانی شخصیات کے نام پہ سال کے کچھ دنوں میں ماتم کرنا, اسلام اس کی کہاں اجازت دے سکتا ہے؟ حدیث سن لیجئے حضرت ابو مالک الاشعری سے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں زمانہ جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ اس کو ٹپس پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ 4 کام جاہلیت کے تھے, یعنی بیفور اسلام چل رہے تھے, لیکن میری امت کے لوگ بھی یہ کام کریں گے. نمبر ایک, اپنے حسب پر فخر کرنا. یہ کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے, اچھا آپ شیخ ہیں, او ماشاءاللہ, اچھا آپ گجراتی ہیں, آپ گجر ہیں, آپ فولہ ہیں. آپ دیکھیں ہر بندہ اپنی ذات کو ہی بڑا بناتا ہے. ایون اگر ہم شہروں میں رہتے ہیں, مثال دیتی ہوں, ہمیں نہیں پتا جاٹ کون ہوں گے, ہمیں نہیں پتا گجر کون ہوں گے, نارملی یہ کاسٹ ہے, لیکن آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اونچی کوئی ذات ہی نہیں ہے. ایون جن چیزوں کو دوسرے لوگ بہت ہی ہلکا بھی سمجھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں. اور خاص طور پہ اس کا اظہار کب ہوتا ہے پتہ؟ رشتوں کے موقع پہ. بیٹیوں کو بڑا کر رکھیں گے, شادی نہیں کریں گے ان کی صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے خاندان کا لڑکا چاہیے. اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے, اکرمکم عند اللہ یتقاکم, تمہیں سب سے زیادہ آنریبل اینڈ ریسپیکٹ فل اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو کبھی بھی رشتے ناطوں پہ خاص طور پہ اور باقی چیزوں میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہی سب اچھے ہیں. اور آپ فیل کریں گے کہ جب ایک ذات کے لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دوسرا کام کیا ہے جس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے؟ حسب پر تانا زنی کرنا. تانے دینا, تیرا حسب نصب نہیں ٹھیک, بعض شوہر نسمجھی کے ساتھ بیویوں کو تانے دیتے ہیں, تیرے تو ماں باپ ہی ایسے ہیں, بعض ساسیں اپنی بہوؤں کو تانے دیتی ہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہومزۃ اللمزہ قرآن میں آتا ہے, ویل لکل ہومزۃ اللمزہ, کہ ایسے لوگ جو تانے دیں, منہ پہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کریں, یہ درست نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لماس جو ہے قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا, کیونکہ کتے کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے دوسروں کے سامنے. اس کے دیکھ لیجیے, ریکارڈ ہو رہا ہے اسے آپ کو دے دیں گے, لیکن فون بند ہے نا اس میں
جی,
کیونکہ ادر وائز اس کی بات ٹھیک ہے. ڈونٹ وری, آپ بیٹھیے. کہ کتے کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھونکنے کی, ایسے ہی ہر ایک کے ساتھ بول رہے ہیں برا سمجھ رہے کریں, تو یہ کام نہیں کرنے کا. تیسرا کام کیا, ستاروں سے بارش طلب کرنا. دور جاہلیت میں لوگ سوچتے تھے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے نا یہ ستاروں کے خدا کے خوش ہونے سے ہوتی ہے, یہ ایک شرکی قسم ہے. ایک رات بارش ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ صبح ہوں گے اور کچھ کافر ہو جائیں گے. کہا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ کہا مومن کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی. اور کافر کون ہوں گے؟ جو کہیں گے فلاں ستارے نے ہم پہ بارش کرائی. تو آپ دیکھیے, اب اس میں ساری کیمسٹری اور جو فور کاسٹنگ ہوتی ہے اس ٹائپ کی, ایک ہی ہوتی ہے ویدر چینل جو آج عام ہے, وہ اس میں نہیں آتا. اور نہ آپ اس سے اتنا امپریس ہوا کریں, انہوں نے گیجٹس لگائے ہوئے ہیں, اپنی مشینیں چھوڑی ہوئی ہیں. تو کسی مشین کو لگا کر کوئی فیوچر کی خبر لے لینا یہ غیب نہیں ہے. جیسے آج الٹرا ساؤنڈ ہے تو ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ بیٹا بیٹی ہے, اگر کوئی ڈاکٹر بتائے اور وہ ٹھیک نکلے تو نو پرابلم, کیونکہ انہوں نے پیٹ کے اندر ایک مشین لگا کے دیکھ لیا. غیب کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی ٹول کو استعمال کیے ہوئے کسی کو یہ سمجھنا کہ اس کو غیب کی بات سمجھ آ گئی ہے. پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ مرنے والوں پر بین کر کے رونا. بین کرنے سے سمجھتے ہیں آواز کے ساتھ رونا. بعض لوگ بال نوچتے ہیں, بعض کچھ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بین کرنے والی عورت نہیں مرے گی اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے, تو قیامت کے دن اسے گندھک کا پاجامہ اور کھجلی یعنی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں کہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں نا, ان کا ایکشنز کے ساتھ بہت تعلق ہے. جب کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس وقت بھی تو وہ اسی طرح ہی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے نا, تڑپ رہا ہے, بال نوچ رہے. میں نے خود کسی کو دیکھا جب سڈنلی بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اپنے بال عورتیں نوچ رہی تھیں اس طرح سے کہ ہم نے یہ خبر کیوں سنی ہے. تو قیامت کے دن آپ سوچیے کیسا منظر ہوگا کہ خارش کرتا ہوا ایسا بندہ اپنے آپ کو سب کے سامنے محسوس کرتا ہے. صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پہ راضی رہیے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے اگر کچھ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ضرور دیا. اسی طرح حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگر آپ سورۃ ممتحنہ پڑھیں قرآن پاک میں 28 پارے میں آتی ہے, تو اس میں بیعت کے پورے الفاظ موجود ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کن کن کاموں کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم ہے. تو اب دیکھیے, اس میں اللہ کے نبی یہ کہا کرتے کہ وعدہ کرو کہ تم کسی مرنے والے پر بیعت نہیں کرو گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر کتنا زیادہ یہ اس دور میں عام رواج تھا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا کریں پھر؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیعت نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا, یہ کچھ نئی باتیں لمبی چوڑی نہیں, تو کیا کریں؟ تعزیت کے وقت خاموشی سے آنسو بہانا یا رونا جائز ہے. دیکھیے, دل میں دکھ ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے نا. اور یہ بات پیچھے حدیث نمبر 75 میں پڑھ بھی چکے ہیں, خاموشی سے رو لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے, صحابہ میں ابو بکر اور عمر بھی روئے تھے ایک صحابی کی ڈیتھ پہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اہل میت کو بڑے یا چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنا منع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آج بڑا کھانا ہے, آج چھوٹا کھانا ہے. تیسرے دن بڑا کھانا کرتے ہیں لوگ کل کے نام پہ, اور اسی طرح اس کے دسویں دن دسویں کے نام پہ, دسویں کے نام پہ. پھر پہلی جمعرات آتی ہے تو جمعرات کے نام پہ. پھر 40 دن گزر جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی بڑا کھانا ہوتا ہے. تو ایسے تمام کام جو ہیں ان کی شریعت میں کوئی سنت نہیں ہے. روایت سن لیجئے, حضرت جریر بن عبداللہ البجلی جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا نمبر ایک, اور ان کے ہاں کھانا کھانا ہم نوحے میں شمار کرتے تھے. یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی اتنا ناپسندیدہ تھا صحابہ کو یہ عمل کہ گویا کے نوحہ کرنا اور میت والے گھر میں دفن کے بعد بیٹھ کے کھانے کھانا اتنا ناپسند کرتے تھے. اب آپ سوچ سکتے ہیں, آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں صرف اس ایک حدیث پہ عمل کریں. ادھر میت اٹھی, ادھر سب اٹھ جائیں, صرف کلوز سرکٹ میں گھر کے جو تھوڑے سے لوگ ہیں. آپ دیکھیے کہ کھانا کوئی بھی لائے, کھانے گھر میں پکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ایسی ایکسیڈنٹل موتوں کے وقت کے لیے تیار ہو. جس گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پہ, 100 لوگ آگے, مثال ہے کہ کسی سسرال سے کھانا آ بھی گیا, کھلانا تو ادھر ہی ہے نا. کرسیاں اٹھاؤ، میز اٹھاؤ، برتن کدھر ہیں، کرٹن گندے ہوں گے، کارپیٹ بکھرے گا، اور گھر والے صدمے میں، اور پھر آ کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کارپیٹ کدھر ہے، پلین، اب سارا کچھ تو سو کے بازار سے نہیں آتا نا، جگہ بنا رہے ہیں، فرنیچر اٹھا کے باہر رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، کچھ ہو جائے. سمپل طریقہ ہے، میت کے دفن سے پہلے سب آئی میں بیٹھے، ادھر میت اٹھی، آپ سب اپنے ابائے اٹھائیں اور نکل جائیں. تھوڑے سے گھر کے لوگ ہو جائیں گے، اپنے قریبی، تھوڑا سا اتنا کو کھانا تو پکانا اور کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر ایک فائدہ کیا ہوگا کہ ارینجمنٹس ایزی ہو جائیں گے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا جو بڑا اہم ہے ہم عورتوں کے ناطے سے، عموماً عورتیں جب اتنی لمبی لمبی سیٹنگز رکھتی ہیں میت والے گھر میں، تو باتیں اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کی ساس کرے تو کیا کریں. بعض دفعہ لوگ بیچ میں گٹھیاں رکھ لیتے ہیں یا سپارے رکھ لیتے ہیں، لیکن سامنے سپارا بھی ہے ہاتھ میں اور بیچ میں بات آنا، یہ وہ آئی ہیں، یہ ان کی بیٹی ادھر ہے، یہ وہ ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گی. ایسا کبھی سنا آپ نے؟ یہ دیکھا گٹھیاں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ رہی ہوتی ہے اور سب طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کان رکھ لیتے ہیں، میک اینی سینس. خاموشی تو اٹھی ہے، باوقار چلے جائیں، اگلے دن پھر دل کرتا ہے، تین دن آتے رہے، 15 منٹ سے 20 منٹ، دیٹس اٹ. کھانے کھانا، پینا، چائے آ گئی، پانی. میں نے دیکھا ہے کچن ہوٹل بن جاتے ہیں ایسے موقع پہ، گھر کی عورتیں بیٹیاں بےچاری چائے بنا بنا کے تھک جاتی ہیں، اور ان یوزل قسم کا خرچہ ہوتا ہے جو کسی نام میں بھی نہیں آتا. عموماً ہم کہتے ہیں کہ شادیوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کھانا ہوتا ہے. مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے کہ اچانک باپ کی ڈیتھ ہوئی اور 10 دن تک رشتے دار گھر بھرا رہا، اور وہ ینگ بچے تھے ابھی، باپ کے ساتھ کاروبار میں نئے نئے بیٹھے تھے اور باپ کی سڈن ڈیتھ ہوئی. 10 دن کھانے، 20-20 ڈبل روٹیاں اور انڈوں کی درجنوں کی درجنیں، اور پھر 10-10 مرغیاں، سارا دن ہوٹل تھا. کہ جب ایک ہفتہ 10 دن گزرا تو کلوز سرکٹ میں بیٹھے ہوئے وہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتا کہ ان دنوں میں گھر میں کتنے لاکھوں کی گروسری آ گئی ہے، کین یو بلیو؟ اور وہ کسی نام پہ بھی نہیں آئے گی، بلکہ ایسے وقت میں بھی میں نے لوگوں کو پکی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا، تو یہ نہیں کرنا. اب یہ تو باتیں تھی کرنا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعزیت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بلکہ میں اس میں اضافہ کر لوں کہ لیکن آج ہمارے کلچر میں اس کی جھلکیاں دکھتی ہیں، وہ کون سی ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے. یہ چھوٹی سی چیک لسٹ ہے جو ہم سب کے لیے صورت سے بنے گی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. سب کیئرفلی سن رہے ہیں، کل یہ نہ کہیں کہ ہم یہ سن کے آئے تھے کہ یہ کرنا ہے، نہیں. اب ہم جو باتیں کرنے لگے ہیں یہ کون سی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. نمبر ایک، تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. عموماً دیکھا گیا کہ جب کوئی آتا ہے تو پھر کہتے چلو جی ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرتے ہیں، سننے سے ثابت نہیں ہے. پھر دوسرا کام کیا کہ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر صرف فاتحہ پڑھنا. اس کو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، فاتحہ خوانی. میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھا تھا، پچھلے 2-4 سال میں کچھ ایسی جگہوں پہ رہنے اور جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں لوگ خاص طور پہ اس کام کے عادی ہوتے ہیں تو وہ پھر میت جو بھی نیا آئے، یعنی بعد میں 10-15 دن تک بھی جو لوگ آتے ہیں، کوئی نئی فیملی آتی ہے، چلو جی ہاتھ اٹھاؤ، پھر وہ بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھا؟ صرف فاتحہ پڑھ کے دعا مانگی. کبھی آپ صرف فاتحہ پہ ترجمے پہ غور کرتے ہیں؟ اس دن الصراط المستقیم، سورت فاتحہ کی ضرورت تو زندوں کو ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پلیز شو آس دا رائٹ پاتھ. تو وہ تو چلے گی اپنے انجام پہ، اب آپ ان کے لیے کون سی دعا کریں؟ میں تو کہتی ہوں اگر آپ کر سکیں تو ایسے موقعوں کے لیے سورت فاتحہ کی تفسیر کی سیریز اپنے پاس رکھا کریں، اور وہ جا کے ایک ایک دے دیں کہ فاتحہ کرنی ہے نا، یہ تفسیر سن لو. اور سورت فاتحہ کی تفسیر اتنی اسٹرانگ ہے کہ الحمدللہ اگر 20 دفعہ بھی کرائی ہے تو ہر دفعہ اس میں نئے کئی نقطے ملتے ہیں. بلکہ آج آپ کے لیے صدقہ جاریہ سی ڈی جو آئی ہوئی ہے، اس میں تعوذ اور تسنیہ کا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا تذکرہ موجود ہے. یعنی لوگوں کو علم دیجئے. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے اور جا کے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے؟ آپ زندگی میں لوگوں کو علم سے جوڑیے. آج آپ آئے ہیں، دیکھیے کہ ہم اتنی، یعنی تنگ جگہ، تنگ ہو گئی نا جگہ، ماشاء اللہ سب بھر گیا، اس کے باوجود بھی ہم علم لے رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نا. تو جب آپ زندگی بھر علم لیتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا ہماری قبر میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس وقت نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے لیے کچھ وقت زندگی کا لگانا ہے. آج ایک چھوٹا سا ٹاپک سن کے ہمیں عمل کی اتنی باتیں مل رہی ہیں، تو سوچئے وہ دن کیسا ہوگا جب آپ کے سینے میں قرآن ہوگا. اور الحمدللہ آن لائن، آن سائٹ 20 مواقع آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے کہ جہاں آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اور ایک دفعہ تو کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک سیکھا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ ابھی صرف فاتحہ کی بات ہو رہی ہے. آج ہمارا ایک بہت ہی अच्छा कोर्स पूरा हो रहा है ऑनलाइन पे सुबील उलजन्ना के नाम पे 14:30 रिजवाना जी 3 बजे यहाँ का टाइम, यानी ये हमारे वो कोर्सेज हैं जो दो दो दिन के 3 दिन के ऑनलाइन पे चलते हैं, तो ये 3 दिन में होता था हफ्ते में, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे 3 दिन कोर्स था और आज उसका आखिरी, और मैंने अभी यहाँ से जाके तकरीबन 3 बजे से ऑनवर्ड वो आप ऑनलाइन पे सुन सकते हैं, जो साथी हमारे साथ अभी सुन रहे हैं वो तो ऑनलाइन से में सुनेंगे, तो वहां आज हमारी सूरत नास और फलक की तफसीर होगी लाइव और उसमें और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स और आइडियाज हैं। इसी तरह अगले मई 10 मई को या गालिबन 3 मई को 13 मई को हमारा एक दूसरा कोर्स पूरा हो रहा है, सिस्टर रिजवाना माशाल्लाह उस कोर्स का हिस्सा है और भी साथी हैं, तो कोई एक कोर्स आप भी ज्वाइन कीजिए। अभी ऑनलाइन पे हमारे 2-3 नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन के भी कोर्सेज हैं, सुबह के भी हैं, आजकल चूंकि हमने यूके में काम शुरू किया तो यहाँ की सुबह की आपको ऑप्शन है, यूएसए की जो सुबह होती है वो हमारे यहाँ के 3 बजते हैं वो ऑप्शन मौजूद है, एक यूएसए की शाम का कोर्स होता है जो आपकी यहाँ की हमारी लेट नाइट है, जैसे बच्चों को सुला के 9-10 बजे के करीब अगर आप करते हैं, किसी न किसी जगह अपने आपको जमाए। अभी रिसेंटली पिछले महीने हमारा सैटरडे संडे 2 दिन का कोर्स शुरू है जिसमें यंग बच्चियां बहुत सारी आई और उसमें इंग्लिश की हेल्प भी मौजूद है, तो नियत करें। ये तो मौत का टॉपिक तो एक वक्ती टॉपिक है ना, इसकी तो हर वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन सूरत फातिहा जो दिन में हम 17 बार पढ़ते हैं कम से कम, उसका तर्जमा तो बताओ, तो इंशाल्लाह इसको हमने करना है, ना के मरने वाले पर सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर अगली चीज जो नहीं साबित सुन्नत से वो क्या है कि ताजियत के लिए आने वाले आदमी का पहले से मौजूद अफराद को बार बार इज्तमाई दुआ की दरख्वास्त करना, ये होता है पूरी डालना कहते हैं ना, पूरी डली होती है, अब मर्द बैठे हैं 10-5 वो आए बैठे कर, अब जो नया बंदा आता है ना तो वो जो पहले से नया आता कहता है वो जी पहले आओ दुआ कर लेते हैं फिर बात करेंगे, दुआ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुनने से साबित नहीं। फिर इसी तरह 3 दिन से ज्यादा अहले मैयत के घर या किसी दूसरी जगह बैठने का इस्तेमाल करना जिसको पूरी डालना कहते हैं, इसकी इजाजत नहीं है। आज हमारा हाल क्या हो गया कि किसी जगह थोड़े से लोगों को बैठ के कुरान पढ़ता देखें तो लोग कहते हैं क्या कोई यहाँ डेथ हो गई है, आज ये हाल हो गया कि लोग मिलके कुरान पढ़ने को एक किस्म की रस्म बना के मौत के नाम के साथ मौत के साथ जोड़ते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि वफात के बाद पहली शबे बिरात या पहली ईद के मौके पर नए सिरे से ताजियत और शोक का इहतमाम करना, ये आपने सुना है पहली ईद आई है अब फुलां को मिलने जाना है आज, क्योंकि आज उनकी पहली ईद है, चाहे 8 महीने पहले डेथ हुई थी, अब आप जाके उनको दोबारा सारे गम याद दिला रहे हैं, ये नहीं करने की जरूरत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बात लोग कहते हैं हम इस साल ईद नहीं करेंगे, क्यों, वो इस साल फुलां का इंतकाल हो गया था। देखिए अगर इस तरह लोगों की मौतों पे चीजें डिले होती तो आप देखिए कि इस्लाम तो एक इज्तमाइयत का दीन है ना, नबी सल्लम के दौर में जंगों में सहाबा करम शहीद होते रहे, गज़वे बदर में हुए, गज़वे उहद में हुए, अगली जंगों में कुछ ना कुछ हुए, अल्लाह के नबी के अपने प्यारे फौत हुए, हजरत खदीजा जिनसे आपको इतनी मोहब्बत थी कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे आपकी किसी बीवी के साथ ऐब आर नहीं आती थी जो कि हजरत खदीजा से आती, क्या अल्लाह के नबी ने उनके मरने पर यह सब कुछ किया। अब ये क्वेश्चन है, अब आप लोग कुछ डिस्कशन करना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, इजाजत है आपको कि अगर अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा के वफात पे कुछ नहीं किया, चले जो पहले आपके रिश्तेदार फौत हुए माँ और दादा और गुलाम चचा वगैरह उनको तो पीछे कर दीजिए ना, उस वक्त इस्लाम नहीं था आया हुआ, फी जुबान गरम गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने के बाद क्या किया, वही हुज्जत है ना। कुरान पाक में 3 से ज्यादा मुकाम पे आता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में बेहतरीन उस्वा हसना है, आपके प्यारे चचा की शहादत हुई गज़वे उहद में हज़रत हमज़ा की, आपने कहा कि हिंदा मेरे सामने ना आया करो, तो मैं देखता हूँ तो मुझे अपना चचा याद आता है, इतना सदमा था, आपके 3 रिश्ते थे हजरत हमज़ा से, चचा भी थे, आपके दूसरे भाई भी थे और आपके हमजोली आपके दोस्त भी थे, सदमा था, आपने बद्दुआ की कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत ना देना, इन्होंने ये किया लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया उस बद्दुआ से, इसके बावजूद कोई सोग नहीं है। आपने सीरत पढ़ी है कभी किसी के साथ तरतीब के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा पढ़ी पढ़ाई भी, रिसेंटली तजलियात नबुवत बुक को हमने पूरा किया है, रही को मख्तूम डिटेल से हो चुकी 2-3 दफा, पूरी सीरत हमने पढ़ी, एक मौका नहीं मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा बैठो जरा मिलके तो आके फातिहा करते हैं कुरान पढ़ लेते हैं, कोई इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। तो سنت میں زندگی کو رکھیں گے تو آسان اور خوبصورت ہوگی. کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں آیا اس موضوع سے متعلق تو پلیز پوچھیے. جی
آپ نے کہا کہ جیسے میت جیسے گھر پہ پڑی ہے وہ ابھی لے کر جاتے ہیں تو کھانے وانے کیسے ہوتا ہے, تو یہاں پر اب بیکوز گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں مسجد میں انتظام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے, تو وہاں پر جیسے وہاں پہ جاتے ہیں دفنانے کے لیے تو گھر والے سب کو کہتے ہیں آپ نے کھانے کے بغیر نہیں جانا, کھانے کے بغیر اور اتنا بڑا اتنا زیادہ کھانا باہر سے بنواتے ہیں.
جی بالکل نہیں جائز, اجازت بھی نہیں چاہے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ گھر چھوٹے ہیں تو اگر یہی کام مسجد میں ہو تو کیا ہے, پھر بھی سیم بات ہے, دعوت تو نہیں کہ دیکھیں یہ کوئی کھانا کھانے کا موقع. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد زبردستی پھر گھر والوں کو بٹھا کے کھلاتے ہیں نا لوگ, تو جب لقمہ توڑا تو ایک دم میرا دل کا کھانا کھا رہی ہوں, اس وقت بندے کے منہ میں لقمہ نہیں جاتا کہ یہ کوئی موقع کھانے کھانے کا, اور لوگ پھر ساتھ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, ترکیبیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے پکایا ہے کتنے کا پکایا ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں, اور ذرا گھر والا سامنے آئے تو کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا ہمیں. ریکارڈ کرنا اور آپ دیکھیے سمپل سی بات ہے, آج آپ سب ماشاء اللہ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں, آن لائن پہ ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہم یہ ساری باتیں یہاں کریں سنیں اور خدا نخواستہ جب موقع بنے کوئی تو ہم اس پہ عمل نہ کریں, تو وٹ ڈز اٹ میک اینی سینس, پھر فائدہ ہوا اس کو پڑھنے سے ہمیں بہتر تھا کہ ہم اللہ کا کوئی نام پڑھ لیتے, کوئی تعریف کر لیتے, کوئی عبادت کوئی وظیفہ سیکھ لیتے. اسلام کیا ہے؟ ڈے ٹو ڈے لائف. اگر ہم نے اللہ کے نبی کے یہ طریقے اپنے جینے اپنے مرنے خوشی غم میں نہیں استعمال کرنے تو آپ کو ہوتا کہ قرآن کتنا ہوتا, اونلی ایک بک لیٹ 30 پارے ہیں نا, 6666 یعنی 6666 آیتیں ہیں قرآن میں, ان ساری آیتوں میں نماز روزہ حج زکات جو 5 پلرز ہیں آپ کو ہوتا کہ ان کا ذکر کتنا ہے, اگر آپ اس کو پائل اپ کریں نا ایک چھوٹا سا بک لیٹ بنے گا. اتنا موٹا قرآن ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف سکھاتا ہے کیسے جیو کیسے مرو, تمہاری زندگی کس محور پہ, اللہ کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے, تاغوت کیا ہے, نفس کے کیا ہے, اکنامکس سکھائی, کہیں وراثت سکھائی, کہیں قرض کے مسائل, کہیں شادی کے, کہیں طلاق کے, عدت کے مسائل. تو اگر مسلمانوں نے اس ساری عملی زندگی کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا اور کوئی مرا تو آؤ سپارہ سپارہ کرو بڑھ لو, تو کیا کریں, کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ اور کوئی سوال؟ جی آپ پلیز.
ہم جیسے ہم جاتے ہیں افسوس کرنے تو پھر دعا کرتے ہیں الحمدللہ, یہ قبرستان کے باہر سے بھی گزرتے ہیں تو میں بھی نارملی الحمدللہ یہ 3 دفعہ تو شریف پڑھتے ہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
جی بہت ہی اچھا سوال ہے ان کا. پہلی بات تو آپ کے جملے میں تھا کہ ہم افسوس کرنے جاتے ہیں, تو اس کو درست کر لیتے ہیں ہم سب, کیونکہ ہم سب یہ جملہ بولتے ہیں, اللہ کے کسی فیصلے پہ افسوس کا حق ہی نہیں ہے مجھے. اللہ کے فیصلوں پہ ہم کیوں افسوستے ہیں؟ آج سے ہم اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ تعزیت. کیا بولیں گے؟ سب بولیں تعزیت کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا تسلی دینے جا رہے ہیں پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہاں جا کے کیا کریں. الحمدللہ پچھلا لیسن جو آپ کا شاید مس ہوا ہے تو اس میں ہم نے میت کی بخشش کی دعائیں سیکھی تھی, آج بھی آپ کو دے سکتے ہیں بعد میں اگر آپ چاہیں, اور بکس ہیں دعاؤں کی اس میں بھی مل جاتی ہیں, الگ ہینڈ آؤٹ ہے آن لائن پہ, اس کے لنک سے آپ اپنا ای میل ایڈریس سے ہم آپ کو ساری یہ بکس ای میل میں بھیج سکتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, چھوٹی بھی دعائیں ہیں بڑی بھی ہیں, کچھ نہیں آتا اردو میں کہتے رہے اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو بخش دے. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں, اور جب اس کو پیچھے سے اس کے رشتے دار اور ان کے اپنے دوستوں کی طرف سے دعا جاتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے, چین ملتا ہے. اونلی تھنگ اس وقت جو آپ اس کے لیے کریں وہ دعا کریں, اور ساتھ اس کا کوئی ذکر خیر کریں, یا اگر اس پہ بھی ایک سی ڈی ہے اشارے ثواب, بلکہ اسی بک کا آخری ٹاپک اشارے ثواب ہے تو آپ اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, کہ کر کیا سکتا ہے مرنے والے کے لیے تو بہت تھنگ ہے, لیکن دنیاوی چار چیزیں نہ ہو. میں نے وہاں لوگوں کو رشتے جوڑتے ہوئے دیکھا, کانوں میں میرے خود آوازیں پڑی ہیں ایسے موقع پہ, اس کی بیٹی اس کا بیٹا, اس کو ملا دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں, اور ابھی دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے تو کانوں میں باتیں شروع ہو کے رشتے ہو جاتے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس وقت, اور گھر والوں کو زہر لگتی ہیں یہ باتیں, یہ بھی میں نے آبزرو کیا ہے کہ گھر والے کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ بڑی دکھ کرتی ہیں لیکن آپس میں یہ باتیں کر رہی تھی نا. تو بہرحال یہ جی آپ پلیز.
کیا مرنے والے کے نام سے کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے؟
جی بالکل, بیسٹ تھنگ ٹو ڈو ڈو دس ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ انتظار کریں تو آپ کو اسی ٹاپک کا آخری ٹاپک ملے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور دیر آر مور دین میرا لے کے 6-7 تھنگس ہیں کہ جو مرنے والے کے لیے کر سکتے ہیں, تو بیسٹ ہے کہ آپ اس کے لیے صدقہ کریں. ٹھیک ہے, اب اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں, تھکے ہوئے تو نہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو میں نے کچھ اسٹریچ دے دیا تو اسٹریچ بہت لمبا ہو جائے گا. ہے ایسے ہی ہے نا, تو فریش فیل کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلا ٹاپک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مینیج کریں گے. اگر آج تھوڑا ہمیں ٹائم کو ادھر ادھر نہ بھی پڑا, اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کوئی بھی چیز نالج کبھی ختم نہیں ہوتا, شروع ہوا نا, یہ ٹاپک چلتا بھی رہے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہیں گے. اب ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں, اور اگلا ٹاپک ہمارا ہے غسل کے بارے. یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم نے بہت کم سیکھی اور بہت کم پڑھی, لیکن باب غسل المیت, غسل میت کے مسائل. اب آپ دیکھیے کہ اس کو سنتے ہی کچھ لوگ تو ڈر جائیں گے, نہیں نہیں میں نہیں دے سکتی, میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کرتی. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن ہم تو خاص طور پہ پردیس میں بیٹھے ہوئے, کہیں کوئی مسلمان ہمارا اپنا پیارا یا کوئی رشتے دار یا ساتھی فوت ہو جائے اور صرف آپ موجود ہیں, اور نان مسلم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو غسل دینا ہے تو دے لیجئے, نہیں تو ہم اپنے طریقے سے دیں گے, تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات دیکھیے کہ اگر اس ٹاپک کو سنتے ہی خوف آتا ہے تو کیا ہم روز خود غسل نہیں کرتے؟ یہی جسم ہوتا ہے, روح کو تو غسل نہیں دینا نا, غسل تو جسم کو ہی دیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم میت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ صرف اس میں سے کیا گیا, روح گئی نا, جسم تو وہی ہوتا ہے, تو اس سے خوف نہیں کرنا چاہیے. اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اگر آپ نوٹ کریں, اور اگر ہمیں وقت میں گنجائش ملے انہی دنوں میں کسی وقت میں, تو ہم یہاں ایک ورک شاپ کی صورت میں, اور آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی جا سکتی ہیں, ان کے لنکس بھی دیا جا سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک بکلیٹ سا ہمارا تیار ہو جائے گا, اور اس پہ بہت سارے ہینڈ آؤٹس ملتے بھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی مرضی بکس مل جائیں, جب تک آپ اس کو بیٹھ کے ایک ٹیچر کے ساتھ پڑھتے نہیں یا اس کے پریکٹیکل نہیں دیکھتے, تو وہ کرنا نہیں آتا. تو ہم دیکھیں گے کہ غسل کیسے دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح سے اس کے جسم کو ٹٹولا جائے, پیٹ کو دبایا جاتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ فلی ایکسپرٹ ہوتا ہے, اور ہاتھوں پہ گلوز ڈال کے تو اس کے پیٹ کو اس طرح سے دبایا جاتا ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی گندگی ہے, آف کورس سڈن ڈیتھ بھی ہوتی ہے, کبھی کھانا کھایا ہوتا ہے تو وہ جسم ہے, تو جسم بالکل لوز ہو جاتا ہے, مرتے ہی جسم کے سب سوراخ جو وہ کھل جاتے ہیں, تو وہ پھر جسم سے سب نکل جاتا ہے اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے, اور اسی ایک حدیث ہم شیئر کریں گے, اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کو میت کو لحد میں اتارنا چاہیے, یعنی قبر میں دفناتے وقت قریبی رشتہ داروں. اب یہ دونوں باتیں جس حدیث میں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور حاکم اور بیہقی کی سند ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا. اب آپ دیکھیے علی کی خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے غسل دیا, تو آپ کے جسم اثر کو ٹٹولا اور کوئی چیز نہ پائی. کئی کئی دن کے تو فاقے ہوتے تھے, ہمارا تو پیٹ شاید ہی کسی وقت خالی رہتا ہو, ان کا تو پیٹ کسی وقت بھرتا تھا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں پاک صاف تھے, اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک صاف تھے. ادھر سے ایک میں اپنے لیے سائڈ کی بات لیتی ہوں کہ ہر وقت نہیں کھانا چاہیے, دن کا کچھ حصہ ایسا رکھیے کہ آپ کا پیٹ بالکل ایمٹی ہو. آپ دیکھیے کہ ایک ہیومن سائیکل ہے نا, جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے, جب واش روم میں گئے تو پچھلی گندگی نکل گئی نا, اور پیٹ میں کھانا ہضم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. ایسا وقت ضرور آنا چاہیے کہ میدا, پیٹ جس میں کھانا ہے, اور اسی طرح ایکسکریشن جہاں سے نکلتی ہے, یہ پورا حصہ کلیئر ہو. یہ مجھے کہتے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے جو میری فیلنگ بن رہی ہے, مائنڈ میپ وہ بن رہا ہے کچن کا. آپ دیکھیں کہ ہمارے کچن کیا ہے, ایک سرونگ روم ہے نا, پکتا بھی وہاں ہے, کھاتے بھی وہی ہیں, اور سمٹتا ہے. آپ اپنے اندر کے سٹمک کو سمجھنے کے لیے اپنے کچن کو لیجئے. ہم جب کھانا پکاتے ہیں تو کچن خوب پھیلتا ہے نا, چولہا گندا ہوتا ہے, یہ ہے سنک ہے, سب ہے, چھلکے ہیں, کر لیا. جب کھانا پک جاتا ہے موسٹلی, تو اس کے ساتھ ساتھ سسٹرز میں دیکھا جو ماشاء اللہ سمجھدار ہوتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ چھلکے بھی پھینکتی جاتی ہیں. یعنی بعض تو کھانا پکاتے ہیں تو کچن ہی گندا ہو جاتا ہے, لیکن بعض ساتھ ساتھ صاف کرتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہم کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے برتن نکل کے ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہیں, وہ حصہ تھوڑا سا میسی لگتا ہے, ڈونگے نکلے کھانا کھائے, جب کھا لیا تو ڈائننگ ٹیبل تھوڑا گندا ہوا. کھانے کے فوراً بعد دیکھیں تو ٹریش کین اور اس کے اراؤنڈ اور سنک گندا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, کھانا کھا کے سب سمیٹ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کچن صاف کر کے آپ دروازہ بند کر کے آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ایک کچن آئیڈیل کچن کیا ہے, کہ پکتے ہوئے اس کا ایک حصہ گندا ہو تو صاف ہو جائے, کھاتے ہوئے دوسرا حصہ گندا ہوا اور سمیٹنے کے بعد سب صاف کر کے کچن اب آپ کا ڈور لاک. میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں جن کے ساتھ بھی میرا قریب سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ کچھ وقت اپنے گھر کے کچن کو بند کر دیں, بلکہ بچوں لگا رہے تو لاک کر دیں اور لکھ دیں. جیسے ہوٹلوں میں ہاسٹلس میں ٹائم ہوتا ہے نا, میس ٹائم یہ ہے, کھانے کا ٹائم یہ ہے, وہ ہے. کچن ہر وقت کھلا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے چہروں کا اسمائل مجھے بتا رہا ہے کہ آج ہمارے کچن کا کیا حال ہے. بس جو ہمارے کچن کا حال ہے نا, یہ ہمارے پیٹ کا حال ہے. جس طرح کچن کو کچھ وقت سکون ملے, خالی رہے, اس طرح ہمارے اسٹمک کو بھی خالی ہونا چاہیے. لیکن آج جو لائف سٹائل ہے وہ فرق ہے. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں دو بار کھاتے دیکھا, دوسری بار کھا رہی تھی تو کہا کہ عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شغل صرف کھانا رہ جائے؟ کین یو بلیو؟ پھر اسی طرح آپ اپنے بڑوں کو, سسر ساس دادا دادی کو دیکھا ہوگا, ان کے کھانے کے بہت سرٹن ٹائمز تھے. بلکہ میں نے اپنے گھر میں قریب سے نانا کو جو دیکھا تو ان کا کھانا بھی ایک ہی سٹائل کا ہوتا تھا. ہمارے تو ناشتے بدل جاتے ہیں نا, آج کیا کھائیں, آج بریڈ کھا لیں, آج سیریل کھا لیں, آج پراٹھا کھا لیں. ان کا ہمیشہ ایک پھلکا, اوپر بٹر لگا ہوا اور دہی کی پلیٹ, دیٹس اٹ. سب کو پتا تھا ابا جی کا یہ ناشتہ اور ایک اماؤنٹ کا پھلکا, اور رات کو بھی یہی اور دن میں یہ, اور بیچ میں چنکس نہیں کھاتے تھے, جنک نہیں. آج کیا ہوتا ہے, جو ہمارا اسپیشلی اس وقت ینگسٹرز اور بچوں اور ویسٹرن اسٹائل میں تھوڑا کھاتے ہیں بچے, بچیاں تو بالکل ہی تھوڑا کھاتی ہیں, لیکن پھر ہر دو گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے. ہمارے بڑے کیا تھا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کھا کے چھ سات گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تھے. فرق پڑتا ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی اگر ہر وقت ہماری طرح کھا رہے ہوتے ہیں تو کم از کم وہ یہ دین کی خدمت نہ کرتے جو کر چکے ہیں. اور آج بھی میں صرف محبت کے ساتھ کہوں گی کہ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں, ہر شہر ہر ملک میں میرا تو واسطہ پڑتا ہے, کہ جو سیکھنا بھی چاہتی ہیں, دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں, والنٹیئرز بھی بننا چاہتے ہیں, لیکن صرف کچن ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. آج ہر چیز زیادہ کیوں ہے, آپ نوٹ کر کے دیکھیں, اس کا تعلق ہمارے کھانے سے. گندگی بھی کھانے کی وجہ سے ڈلتی ہے, کچن بھی گندے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں گھر میں جتنا ٹریش ہے وہ کھانے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. گروسری لینے جا رہے ہیں تو کھانے کے لیے, سمیٹ رہے ہیں تو کھانے کے لیے, پکا رہے ہیں تو کھانے کے لیے. پھر آپ دیکھیں جتنا کھائیں گے اتنے واش روم یوز ہوں گے, تو واش روم صاف کرنے, واش روم میں گئے تو ٹاولس بہت بھر گئے, تو اتنی لانڈری بھر گئی, پھر لانڈری بھری, تو یہ سارا دن کر کے رہے ہیں. وٹ ڈز اٹ مین؟ کیا میں کوئی مشین ہوں؟ تو اس کو لمیٹائز کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وقت بنے گا. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں کہ یہ سے یہ وقت ہے, یہ سے وقت یہ وقت اس چیز کا, اور یقین کریں ایک دفعہ بچوں کو سکھا دیں, بچے آپ کو پھر عمل کروائیں گے. خاص اس وقت میں سب کھائیں. ایک اور بھی پرابلم ہے پھر ہمارا, پہلے ہوتا تھا ایک جگہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے, ماں بھی فارغ بچے بھی فارغ. اب ہر بچے کا آنا اور کھانا فرق, پہلی بات ٹائم فرق, پھر دوسرا اس کا مینیو فرق. یہ اس کی گوبھی گوشت ہے تو اس کا برگر بن رہا ہے, تو اس کا پیزا آ رہا ہے, اور اس کا میک ڈونلڈ آ رہا ہے. غلط ہے بات, کیا یہ آج گھروں کا نقشہ نہیں ہے؟ کم و بیش یہی ہے. جو مائیں بہت باصول ہیں انہوں نے بچوں کو اس چیز پہ رکھا کہ ایک چیز پکے گی. مجھے ایک ماں کا جملہ بھولتا نہیں ہے, کھانا ہے تو یہی کھانا ہے, نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے, تو چپ کر کے کھا لو. کبھی اپنے بچوں سے نہ پوچھا کریں کیا کھاؤ گے, برگر بنا دوں, چائنیز بنا دوں, کیونکہ فریزر بھی تو ہم نے بھرا ہوا ہے نا لے لے کے چیزیں. ہم تو شکر کرتے ہیں کوئی آئے کھائے تاکہ جگہ بنے, تاکہ ہم اور چیزیں ڈالیں. کم خریدیں, کم خریدیں, دس از دا فرسٹ تھنگ. کم خریدیں گے, کم آپشنز ہوں گی, بچوں کی نظریں بھری رہیں گی. بار بار روز ہر وقت ہر چیز دیکھ کر کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں, نتھنگ ٹو ایٹ. ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اتنا کچھ دیکھ کے, کیوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو روز دیکھتے ہیں. ایک چیز رکھیں, ایک دن سبزی, ایک دن دال, ایک دن گوشت, پھر پانچویں دن آپ ان کو کوئی چیز کھلائیں گے تو ان کو مزہ آئے گا. اور ہر وقت چکن بھی اویلیبل ہے, فش بھی اویلیبل ہے, سبزی بھی ہے, دودھ بھی ہے, تو ان کو خوشی کیسے ہوگی؟ تو بہرحال یہ ایک بات تذکیہ کی تھی کہ ہمارے نبی کا پیٹ خالی تھا جب آپ فوت ہوئے, آپ صاف تھے, اور لوگوں میں سے چار آدمی آپ کا جسم اطہر قبر میں اتارنے پر مامور ہوئے, یعنی ان کو اس کام پر فائز کیا گیا. یہ فن ہو جو آپ کے داماد تھے, حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے, حضرت فضل یہ آپ کے چچا ساتھ بھائی تھے, کزن تھے, اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح رضی اللہ عنہ تھے. ان سب نے مل کے اللہ کے نبی کو لحد میں اتارا اور اوپر کچی اینٹیں نصب کی. یہ روایت حاکم اور بحقی کی ہے. تو اس میں سے ہمارے عمل کی بات جو کیا نکلی کہ میت کا پیٹ خالی کر لینا چاہیے, کیونکہ بعد میں ہوتا ہے کہ جب غسل دے دیتے ہیں نا تو پھر جسم میں کچھ گندگی ہو, تو میت کو جب ہلاتے جلاتے ہیں کفناتے ہیں تو جسم سے پھر گندگی نکل کر کفن گندا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک دفعہ اس کو دبا کے پھر اس کے بعد ادھر بلکہ سب جگہ روئی ڈال دی جاتی ہے تاکہ گندگی جسم سے نہ نکلے. کریں کیسے, غسل کیسے دیں؟ نمبر ایک, میت کے غسل کا آغاز وضو سے کیجیے. ابھی پڑھ لیں پھر میں اپنے لفظوں میں دہراؤں گی. پھر غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے. بیری کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سدر جو ہوتا ہے عربی میں, جو چھوٹی چھوٹی بیری ہیں. ایک تو بیریز ہوتی ہے نا, بس بیریز ہی جیسی چیز ایک بیری ہوتی ہے, سیب جیسا چھوٹا سا پھل. بہرحال اس کے پتے ڈالنے چاہیے. ہاں نہیں آتا آپ کو؟ اچھا بہرحال چیک کر سکتے آپ لوگ. جی نہیں, بیری کے پتے ڈالنا, کیونکہ یہ پتے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے یہ الگ رکھتی ہے. پھر اسی طرح غسل جو ہے یہ تاک یعنی آڈ نمبرز میں, یعنی ہر اس کو تین بار, پانچ بار یا سات مرتبہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے. یہ خوشبو ہوتی ہے جسم میں, اگر ظاہر ہے کوئی ایسی گندگی ہے یا بیماری یا زخم کی وجہ سے اگر اس میں کچھ سمیل ہے تو کافور کے ساتھ وہ ختم بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے جسم کے پاس نہیں آتے. اور میت خاتون ہو یعنی اگر فیمیل میں ڈیڈ باڈی ہے تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی تین چٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے, یعنی پورے بالوں کو تین حصوں میں ڈالیں اور ہر حصے کو الگ چٹیا کی طرف گون کے چھوڑ دیں, کیونکہ بعد میں پھر اس ساری کو پیچھے باندھنا آسان ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں جو ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہیں, وہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم ہے, اور حضرت ام عطیہ اس کی روایت کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا اور پانی میں بیری کے پتے ڈال لینا, جب تم غسل کر چکو تو مجھے اطلاع دینا. یعنی یہ بات کہہ کر آپ چلے گئے. کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند یعنی کپڑا جو آپ پہنتے تھے ہماری طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو اس کے جسم پر لپیٹ دو. یعنی ان کے کفن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ کپڑا استعمال ہوا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسے تاک مرتبہ یعنی تین پانچ یا سات مرتبہ غسل دو اور آغاز وضو کے اعضاء سے دائیں طرف سے شروع کرو, رائٹ سائڈ سے شروع کرو. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کیا, بالوں کی تین چٹیاں بنائی اور ان کو پیچھے کر دیا. اب بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا سمجھ آیا, بہت سمپل طریقہ ہے. دیکھیے جو انسانی غسل ہم کرتے ہیں نا جنابت کا یا پیورٹی کا جو ایک فرض غسل ہے, بالکل وہی غسل اسی میں میت کا پیٹ دبا کر پہلے جسم سے گندگی نکالی جائے. میت کو کورڈ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے جسم پر نظر نہ پڑے. آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر کچھ دکھ گیا تو اس کو چھپانا چاہیے. پھر آپ گلوز پہن لیں یا ہاتھوں میں کپڑا رکھ لیں, اس کے پیٹ کو دبائیں, صاف کر دیں. صاف جب ہو گیا اس کے بعد اس کا استنجا کروائیں, گلوز بدل لیں, کلین کریں. اس کے بعد بالکل جیسے آپ اور میں اپنا وضو کرتے ہیں, ایک بندہ کرتا ہے کام اور دوسرا اس کا ہیلپر ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے سہارا دے کے وضو کی طرح وضو کرائیں, پہلے اس کے ہاتھ دھلائیں, پھر اس کے بعد منہ میں اور ناک میں پانی ڈالے. اب اتنا تو ڈلے گا ہی نہیں کیونکہ جسم میں تو کچھ ٹھہر نہیں, تو بس اشارے کرنے کافی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وضو ہو جائے تو رائٹ سائڈ سے پھر سر کے بالوں پہ پانی ڈالتے ہوئے سیم وہی طریقہ. اس میں کوئی فارسی نہیں, کوئی اس میں دکھانے کرنے والی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ان یوزل چیز ہے. بس پانی میں بیری کے پتے ڈال لیے جاتے ہیں تاکہ پانی کے اندر تھوڑے سے اچھے اثرات آ جائیں, اور ہر چیز جو بھی کریں رائٹ سائڈ سے کریں. ہم بھی تو ہر چیز کو تین دفعے کرتے ہیں نا, وضو کرتے, آڈ نمبر اللہ کو پسند ہے, تو اس طرح سے بس غسل ہو جاتا ہے. اور اگلی بات کہ غسل دینے والا اگر میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھتا ہے, جسم پہ کوئی عیب ہو سکتا ہے, کوئی نقص ہے, کوئی زخم ہے, کوئی بال ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا, اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سندس کا لباس پہنائیں گے. طبرانی کی روایت ہے. دیکھیے ہمیں سب کو ڈریس اپ ہونے کا شوق ہوتا ہے نا, پیچھے ہم نے پڑھا تعزیت کرنے والے کو گرین ہلا ہوگا, آپ سوچیں پیور گرین کلر کا خوبصورت سا آپ کا گاؤن ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا رہے ہیں, اور یہاں سندس, سندس پیور ریشم کو کہتے ہیں, یعنی بہت سافٹ قسم کا ہوگا, اور یہ کس کا جس کو کفن پہنایا. تو کیا اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کیا زندگی میں میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے آپ کھلے, جسم پہ اگر ایک سٹین لگ جائے تو لوگ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں, ایک ایک بال کو چن چن کے منہ سے اتارتے ہیں کہ کہیں یہ دوسروں کو دکھے نا. تو میت کی باتیں نہیں بتانی چاہیے, اور کچھ لوگ نہ سمجھی میں اگر ایسی باتیں بتا دیتے ہیں تو وہ درست نہیں. بس ہو سکتا ہے کہ کوئی میت بیمار ہو, اس نے جسم کی صفائی نہیں کی ہوئی, یا کوئی عیب ہو, تو بس اس کو ڈال دیجئے, اس کا ذکر نہ کریں. بعض دفعہ میت کا رنگ بدل جاتا ہے, بعض دفعہ جسم پہ سٹینز چڑھ جاتے ہیں, بلڈ کلاٹس آ جاتے ہیں, ہر وہ بات جو بعد میں ایک افسانہ بن کے زبان زد عام ہو جائے اس کو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ میت کو غسل دینے کے نا مستحب ہے, یعنی ریکمینڈیڈ ہے, فرض نہیں ہے. آپ نے کسی کو غسل دلایا, اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو کر لیں, اچھا ہے, سٹریس ریلیز ہوگا, جسم پہ کوئی گندگی کی چھیٹ آ سکتی ہے, لیکن اس طرح کا فرض نہیں ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں کہ میں نے غسل دیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے. کیسے؟ ترمذی کی روایت میں کیا گیا, آپ غسل کریں تو پھر غسل کریں, اور کچھ لوگ کندھا دیتے ہیں نا میت کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں قبرستان تک, تو پھر اس کے بعد وضو کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ فرض نہیں ہے, اس ریکمینڈیڈ. پھر ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں کیونکہ میت نجس نہیں ہے, لہذا یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ دھو لو. حاکم اور بحقی کی روایت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملانے سے کیا پتا چلا, کر سکیں تو کر لیں, فرض نہیں ہے, کریں گے تو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے, تو شہید کے لیے غسل نہیں ہے, یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے, یعنی احد میں آپ کو پتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, مسلمانوں کے لیے بڑی گہری چوٹ تھی, دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے, یعنی جیسے نیچے چادر ڈال کے ایک ہی ڈیڈ باڈی رکھتے پھر دوسری رکھتے, پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. سوچیے ذرا, ڈیڈ باڈی ہے اور ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا تھا, جس کے بارے میں لوگ بتاتے کہ اس کو زیادہ آتا تھا اس کو آپ پہلے قبر میں ڈالتے, یعنی اس کو پرائیورٹائز کرتے کہ اس کو زیادہ آنر دی جائے, اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا. پھر اس کے بعد آپ شہدا کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیتے, نہ ان کی غسل ان کا غسل ہوتا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. میں اس کو پڑھتے ہوئے بہت اپنے دل کے اندر ایک تڑپ محسوس کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں نکلنے والے بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ بعض دفعہ اللہ کے کاموں میں نکلتے ہیں, پسینے بھی آتے ہیں, دھوپ بھی لگتی ہے, گرمی سردی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے جسم سے بسانت آئے, کسی کو سمیل آئے, لیکن اللہ کو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے. اسی طرح جب اللہ کے راستے میں کوئی لڑتا ہے تو جسم پہ زخم کٹے چھٹے, اللہ ان کٹے پھٹے جسموں کو اتنا ویلیو دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے اور آل عمران میں بھی آتا ہے کہ جو میرے راستے میں مر جاتے ہیں تم ان کو مردہ بھی نہ کہو, کیونکہ ان کا وہ مشن زندہ جس پہ جیے. پھر آپ سوچیے ڈیڈ باڈی کا تصور میں لائیے, زخم ہے, مٹی ہے, پسینہ ہے, اللہ کہتا ہے اس گٹھلی کو ایز اٹ از مٹی میں ڈال دو کہ میں کل قیامت کے دن ان کو ایسے اٹھاؤں گا. اور روایات میں آتا ہے کہ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم میں سے اسی طرح فریش بلڈ نکل رہا ہوگا جس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ چھوٹا نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رستے میں نکلنا, زندگی میں نکلے تو یہ شہادت حق کی گواہی ہے, اور اگر جان دے دی تو شہید بن گئے. مشن بنائیے, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اب زندگی کا, بچوں کی خدمتیں کر لیں, کھلا لیا پلا لیا, اب آپ کچھ لوگوں نے شادیاں کر دی, وہ چلتا ہی رہے گا. اب اپنی زندگی کا ایک ہی مشن بنائیے کہ اللہ تیرے دین کو سرو کرنا ہے, علم سیکھ کے تو علم سکھا کے تو بچوں کو پڑھا کے سکھا کے جس درجے میں اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ہاں بہت قدر بھی ہوگی. اور دوسری بات ایک یہ کہ غسل کیوں نہیں, کیونکہ اللہ اسی حالت میں نکالنا چاہتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرنا چاہیے کہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی شہید کی, تو اس کو بھی سمجھ لیجئے. آگے ایک پورا ٹاپک ہم پڑھیں گے اسی سیریز میں جنازے کا مسائل, جس کو اس میں ڈیٹیل چاہیے وہ ہم بھی سنیں. لیکن آپ یہاں یہ سمجھیے کہ نماز جنازہ کیا ہے, دعا کی درخواست ہے. جیسے اب میں زندہ ہوں نا تو میں آپ سے کہتی ہوں پلیز میرے لیے دعا کریں, تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دے, ان کو یہ کر دے وہ کر دے. بس یہی دعا مرنے کی صورت میں نماز جنازہ میں ڈھل جاتی ہے. عام لوگوں کو نماز جنازہ کی کیوں ضرورت ہے کہ ہمارے سر پہ اتنے گناہ کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں معاف کرو, اور اخیر نماز جنازہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو ورحم ہو وافیہ وعفو عنہ واکرم نزلہ ومسم مدخلہ, کتنی دعائیں مانگتے ہیں. تو شہید کا تو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں, خاص طور پہ آج کے دور میں جب لفظ جہاد اور ٹیررزم اور ان چیزوں نے اتنے مائنڈ پلیوٹ کر دیے کہ اب تو مائیں دعا بھی نہیں کرتی کہ اللہ ہمارے بچے شہید ہوں, اللہ ہمارے بچوں کو جہاد میں لے جا. ہمارا تو خوف سے رنگ وقت ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی سی آئی ڈی والا سن تو نہیں رہا ہمارے لفظ, کہ جہاد کا لفظ تو نہیں آ گیا. یہ آج امت مسلمہ کے ڈکلائن کی ایک علامت ہے کہ ہم اپنے اسلام اور اپنے دین کے دفاع کے لیے اٹھنے کو بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں. پہلے دور کی ماں ایسی نہیں تھی, وہ دعائیں کرتی تھی اللہ مجھے مجاہد کی ماں بنانا, مجاہد کی بیٹی بنانا. آج ذرا خبر مل جائے کہ ہمارے مردوں میں کوئی جہاد کا نام لیتا ہے تو ہم سو قسم کے وہموں کا شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ شہید کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگلا مسئلہ غسل سے متعلق بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ اس پہ بہت بدل چکا ہے. اور وہ کیا ہے, بیسٹ پرسن کون ہے جو کسی کو غسل دے؟ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر. بلا کراہت شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتا. دیکھیے اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارا پردہ کسی کے اوپر بھی کھلے. مجبورن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جس جگہ پردہ کھول دیا, مرنے کے بعد بھی کوشش کرے وہی ہو. نہ کوئی دوسری سسٹر ہمارا جسم دیکھے, نہ ان کے ذہن میں ہمارے بارے میں خیال آئے. حدیث سن لیجئے, آپ خود پڑھے سنیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ قرب اور اس محبت کو اس میں محسوس کریں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے ایک جنازہ پڑھ کر آئے, یعنی بقی قبرستان کا نام ہے مدینہ میں, تو وہاں سے واپس آ اور مجھے تلاش کیا. گھر آ کے اپنی بیویوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. کتنا لاڈ اور پیار تھا آپ کا. اس پہ تو اگر آپ سننا چاہیں تو وہ سیریز سنیے کہ پروفیٹ ایٹ ہوم, بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنے فرینڈلی تھے, جولی تھے, مذاق کرتے تھے, ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے ان کے ساتھ. آج کے ماں گھر بھی آ جائیں تو بس میاں کچھ اور کریں تو بیوی کچھ اور کریں. ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر ایک ویکس لگا دیا, رشتوں میں وہ مٹھاس ہی نہیں رہی. مصروفیات کے نام پہ اور عجیب و غریب گیجٹس ہمارے گھروں میں آ گئے. گھر میں رہتے ہوئے, ایک کمرے میں رہتے ہوئے, ایک یہ کام کر رہے دوسرا کر رہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تلاش کیا, کہنے لگے میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا میرا سر پھٹا جا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرا سر پھٹ رہا ہے, لیکن بیوی سے محبت کی بات کی کہ تمہارے سر میں درد ہے تو میں اس کو ایسے فیل کر رہا ہوں جیسے میرے سر میں درد ہے. سچ بتائیں کتنا پیار تھا حضرت عائشہ سے آپ کو. ہاں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا. نبی کو نہیں پتا کہ پہلے کس کو ڈیتھ کس کی موت آنی, یہ ایک مسئلہ اس میں نکل گیا کہ نبی کو بھی غیب نہیں پتا. خود تمہیں غسل دوں, خود تمہیں کفن پہناؤں اور خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو گویا کہ آپ نے یہ کہا تو یہ جائز ہے تو کہا نا. پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی سن لی, یہ احمد اور ابن ماجہ کی تھی. اگلی روایت بھی حضرت عائشہ سے ہی ہے, کہتی ہیں فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو حضرت عائشہ کو اس وقت یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, سمجھے؟ کیونکہ عمر کتنی تھی ان کی, 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. اور 57 ایئرز کی ایج تک کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی صدی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آج علم کو جمع کیا جائے تو آدھا علم ہمیں حضرت عائشہ کے ناطے سے ملا حدیث کا. تو کہتی ہے اگر یہ حدیث مجھے اس وقت پتہ ہوتی جب اللہ کے نبی کے غسل کا وقت تھا تو ہم خود دیتی، ہم کسی اور کو نہ دینے دیتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق سے، روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما بنت امیس، حضرت اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر کو وفات کے بعد غسل دیا اور موجود مہاجرین سے دریافت کیا، میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضرور غسل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں. امام مالک نے موتا میں اس روایت کو نقل کیا، تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا اور وہ روزے سے تھی اس وقت بھی اور سردی بھی شدید تھی، تو اس کے بعد انہوں نے خود غسل نہیں کیا. اب آپ یہ دو تین باتوں کے بعد تھوڑی سی بات سن لیں کہ جو آج ہمارے دور میں عام کر دی گئی کہ مرتے ہی شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹتا ہے. کل جو ساتھی تھے انہوں نے سنا تھا پچھلے سیشن میں اس پہ بات ہوئی تھی، نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر نکاح ٹوٹے تو آپ بتائیے کہ یہ کون کرے؟ اور اگر میں غلط نہ کہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، اپنی بیوی کو دیا تھا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں، اگر ایسے وقت میں موقع ملے تو. بلکہ اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ وہی شخص دے کہ جس کے آگے انسان کا کھلنا کوئی برا نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کھلے عام غسل نہیں دینا چاہیے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا کیا یہ صرف مرنے والوں کے ستر کی بات ہے؟ یہ زندوں کی ہے. تو پھر ویکس کرواتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک عورت بلا وجہ اپنا پورا جسم دوسری عورت کے سامنے کھول سکتی ہے؟ نہیں کھولنا چاہیے. ستر کتنا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے، نیز ہوتی ہے نا گھٹنوں سے لے کر ناف تک، یعنی جو پرائیویٹ پارٹ سے نیچے اور اس کے اوپر کا حصہ. ٹھیک ہے، یہ تو اس میں تو 100% کوئی شک نہیں، یہ مرد کا بھی ہے عورت کا بھی. بعض کہتے ہیں اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہے، بعض اس میں بریسٹ کو بھی لیتے ہیں. لیکن جو صحیح بات ساری باتوں کا جمع کریں وہ کیا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت، مثالے کے بچے کو دودھ پلانا ہے عورت نے، تو اگر وہ کسی ایسی جگہ پلاتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے سامنے ہلکا سا اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل میں عورت کو دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو شہوت ابھارتی ہے وہ دوسری عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. عورتوں سے اگر آپ اپنے مالش کرواتے ہیں، کوئی بھی ایسے کام کراتے ہیں، تو گھٹنوں تک کروا لیجیے، یعنی ہاف لیگس جس کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بازو اور گردن تک، لیکن بیچ کا حصہ ضرورت کے بغیر نہیں کھولنا چاہیے. اب کئی لوگ اس پہ اتنی لمبی بحث کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹرز کے پاس بھی تو جاتے ہیں، ڈیلیوری کے وقت بھی تو یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ مجبوری کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، خود دیکھ لیں. ایون اگر آپ ڈیلیوری میں بھی ایک عورت بیڈ پہ ہے تو اس کا جسم باقی چھپا ہونا چاہیے، پورے جسم کو کھولنا یہ ویسٹرن سٹائل تو ہو سکتا ہے، اسلامک نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی دوست نے کہا کہ تمہیں آج کیا غم ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے یہ غم ہے کہ مرنے کے بعد یہ عورت کی جب میت لے کر جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں، تو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے ابھار ہیں جسم کے، یہ عورت کی لاش ہے مرد کی، تو مجھے بڑا غم ہے کہ جب میرے ساتھ کریں گے تو میری حیا کو برا لگتا ہے. تو دوست نے کہا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی کہ جب عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو اس چارپائی کے چاروں طرف سٹکس لگا دیتے ہیں، یعنی آپ سوچیں نا ایک ایک والد کے، اور اس پہ چادر ڈالتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر عورت ہے کہ مرد. تو کہنے لگی کہ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اگر میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں تو تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا. اور جہاں تک آتا کہ وہ کہتی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھے. اب آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد کی حیا اور یہاں زندگی میں. ہم کہیں نام لینے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن لیے بغیر سمجھ بھی نہیں آتی، کہیں جم کے نام پہ اور کہیں ہم سوئمنگ کے نام پہ اور کہیں ایکسرسائزز کے نام پہ پورے پورے جسم عورتوں کے سامنے کھول دیں. دیکھیے بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کپڑے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں لگتے، اتنے اسٹریچی, اتنے سی تھرو, اتنے ان کے اندر یعنی جسم کے باہر دکھتے ہیں, اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو آج برائیاں عورتوں کے ساتھ دکھ رہی ہیں, مردوں کی مردوں کے ساتھ, تو اس میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اہتمام نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ بتائیے کہ غسل سے متعلق کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اب اس کا اگلا ٹاپک ہمارا کفن کے بارے میں. جی کوشچن کلیئر ہیں سارے؟ آپ اپنے آپ کو ذہن اتنے کہ کسی کو غسل کر سکیں, دے سکیں. ویری ایزی سمپل, کیوں نہیں, اس میں کیا حرج. جی
ڈر,
ڈر کی کیا بات ہے. دیکھیے اگر اپنے ہی کو دینا چاہیے
تو کہتے ہیں کہ کوئی اور پروفیشنل ہوتے ہیں.
دیکھیے ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دی ہے, ہر جگہ نہ
بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے کرنا.
آہستہ آہستہ جی پلیز. کچھ بھی نہیں, یہ اچھا سوال ہے نا کہ کیا غسل دیتے وقت کوئی دعا پڑھنے کی, کچھ بھی نہیں ہے, سمپل. اور آپ دیکھیے کہ موسٹلی اگر واش رومس میں غسل دیا جا رہا ہے, جیسے ہم خود غسل کرتے ہوئے کچھ نہیں پڑھتے تو میت کو بھی کچھ نہیں. ہمارا مسئلہ پتا کہ ہم کہتے ہیں بس کچھ خاص چیزیں مل تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. یعنی یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ کفن کون تیار کرے, تو جو ٹیک کیئرر ہے, یعنی باپ ہے اگر بچوں کا, یا اگر بچے ماں باپ کو پال رہے تھے یا ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے, تو وہی ذمہ داری رکھے. کفن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے سے بنانا چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح کسی مختاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا حدیث 97 میں, مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے, اور کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنے چاہیے. ان سب کی دلیل حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جو سہول بستی میں روئی سے بنی, یعنی سہول نام کی ایک بستی تھی, تو وہاں روئی سے یعنی پیور کاٹن سے بنی ہوئی تھی, اور ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت. کیا پتا چلا کہ کفن کے اندر ایک بھی سلاوا کپڑا نہیں ہوتا. اور اس طرح کا ایک لباس کون سا جو ہم پہنتے ہیں؟ احرام. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس پہ ایک لیکچر کیا تھا کہ جس میں احرام کو ہم نے کفن سے ریلیٹ کیا تھا. تو اگر ایک حج ایسا عمرہ کر لی, ایسا حج عمرہ کر لیا جائے جس میں ہم سوچ لیں کہ آج ہم نے اپنا کفن پہنا ہے, تو کم از کم احرام اتارنے کے بعد دل کو خوشی تو ہوگی نا کہ ہم ابھی زندہ ہیں. تو ان چیزوں کو فیل کیا کریں. اسی طرح دیکھیں کہ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہی ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے, اس پہ عورت کا ستر اور رانے باندھی جاتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے تین چادریں نا مرد کی, ایک جسم کے نیچے کے حصے پہ بچھائی جاتی ہے, پوری اس کو باندھ کے اس طرح کیا جاتا ہے کہ آج جسے جس کو آپ تہمند کہہ سکتے ہیں مردوں کا, جیسے ہوتا ہے کمر سے تھوڑا نیچے سے شروع کر کے ایک چادر الگ بستر پہ نیچے سے بچھا دی جاتی ہے. صاف بستر ہے, میت کو آپ نہلا رہے ہیں, نہلانے کے بعد جس بیڈ پہ اس کو ڈالنا ہے نا اس پہ نیچے چادریں بچھا دی جاتی ہیں. ایک نیچے جس میں اس کی ٹانگوں والا حصہ الگ سے ریپ کر دیا جاتا ہے, دوسرا اوپر قمیض, اور قمیض خاص طور پہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے بیچ میں گلے کی جگہ کاٹ کے کٹ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کو پہنانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ایک اوور آل جو سر سے لے کے پاؤں کو چھپاتا ہے, سمپل ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں پہ اتنی اچھی بچی کرنا, کیا لپیٹیں کدھر کریں کریں, اس سے زیادہ تو زندگی کے ڈریس اپ کو ہمیں پوچھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, عورت کے کپڑے میں دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر قمیض کہتے ہیں, یعنی عورت کی جب قمیض بنتی ہے نا تو اس کو بالکل الگ سے پورا باندھ دیا جاتا ہے, تا تاکہ جب اٹھائیں یا لپیٹیں کبھی کبھی اوپر رضا ہو سکتا ہے قبرستان میں لے جائیں تو چادر ہٹ جائے. تو گویا کہ قمیض کی صورت میں بالکل ایک سیدھی سی ہوتی ہے, اور بالکل شمیز جس کو پاکستان میں دیکھتے ہیں نا سلپ جو ہوتی ہے بالکل ایسی سلپ جس کی سائڈیں بھی کھلی ہوں, یہ عورت کی قمیض ہے. گلا کاٹ کے اس کے اندر ایک فرنٹ پہ کٹ لگاتے ہیں, اس کو پہنا کے قمیض کے طور پہ نیچے, اور پھر اوپر چادریں باندھنی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پانچویں جو چادر اس کی ہوتی ہے وہ اس کے سر کا کپڑا ہوتا ہے, یعنی جو ایک سر پہ ایک دوپٹے کے طور پہ بن جاتی ہے. اس کے لیے الحمدللہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ میں سے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے تو آپ رضوانہ کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ای میل میں بھیجیں گے. آپ لوگ بلکہ آرام سے اس کو دیکھیں سکون سے, اور جو ساتھی آن لائن سے سن رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم دے دیں گے. تو اس طرح سے یعنی کفن کا جو کپڑا ہے وہ اس کو پہنایا جاتا ہے, پھر اس کے نیچے اگر چاہیں تو ڈوری با. ہمارے یہاں اصل میں ہر چیز کو بہت فنکشنلائز کر دیا جاتا ہے, بالکل سمپل طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل, اسی حالت میں اور انہی کپڑوں میں شہید کو دفن کیا جائے گا. یعنی جیسے شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوئی اسی طرح شہید کو کفن بھی نہیں پہناتے, جو کپڑے پہنا ہوا تھا اسی میں جائے گا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ شہدائے احد نہ غسل دیے گئے نہ ان پر نماز پڑھی گئی, اور خون آلود کپڑوں میں ان کو دفن کیا گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, بڑی خوبصورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا, ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا, پھر بھی وہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ شہید کے لیے یہ ساری باتیں ایگزمپٹیڈ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, سم ٹائم بہت زیادہ میتیں ہو جاتی ہیں, تو میتیں زیادہ ہوں اور کفن کم ہو, آپ کو مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے اپنے پہننے کے کپڑوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے تو کفن بھی کئی قسم کے ہوں گے, لیکن میں نے کبھی ابھی تک کسی کو برانڈیڈ کفن نہیں کہتے ہوئے سنا کہ ہم فلاں کمپنی کا اور فلاں کا کفن رکھ لیں. نہ تو کفن پہ موتی ہے, نہ ستارے, نہ دبکا, نہ سلمی, نہ کچھ بھی, پلین کپڑا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ. زندگی میں اللہ نے اگر ہمیں اتنے خوبصورت کپڑے اور پہننے اوڑھنے کے موقع دیے ہیں, تو اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ پہنتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو کفن تو بالکل سادہ ہوگا. تو اگر کوئی نہ ہو تو پھر ایک کفن میں زیادہ لوگ بھی دفنائے جا سکتے ہیں. دیکھیے اسلام میرے اور آپ جیسے بڑے پوش لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے گھر میں ہر چیز ضرورت سے زیادہ موجود ہے. دیہاتیوں, جنگلوں, قبروں میں اور جنگلوں میں اور بستیوں میں, گاؤں دیہات شہروں میں بسنے والے ہر ایک کا دین ہے. تو ویری فلیکسیبل, جو میں آپ کو یہ پڑھاتے ہوئے بات دینا چاہ رہی ہوں نا, وہ یہ دے رہی ہوں کہ ٹیک اٹ ایزی. کفن کیسا یہ ان چیزوں میں ہم انچیز ٹیپ لے کے پر پھنس جاتے ہیں, کٹ کتنا ہو اتنا نہ اتنا, اور زندگی گزارنے میں ہم کہتے ہیں ہماری مرضی, اٹس آور لائف اسٹائل, اٹس مائی اسٹائل. ٹھیک ہے, تو زیادہ کیوریس ہو جائیں جو اللہ کے احکامات ہیں زندگی میں اس کو ماننے میں. پھر اسی طرح احرام کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو تو کیا ہوتا ہے, ایسے شخص کو محرم کہتے ہیں, یعنی جو احرام کی حالت میں مرے تو اس کو احرام کی انہیں چادروں میں کفن دیا جائے گا جس میں وہ فوت ہوئے. اور محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگائی جائے گی, یعنی شہید کو اور احرام کی حالت میں مرنے والے کے کفن پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے نا کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے, پہلے خوشبو لگا کے پھر احرام پہنتے ہیں, لیکن احرام پہننے کے بعد نہیں. تو یہی چیز یہاں بھی رکھی جائے گی, شاید جسم سے اللہ ایسی خوشبو نکالتا ہوگا ان کے کہ جن کو ان خوشبوؤں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے, کہتے ہیں کہ رسول وسلم نے فرمایا, محرم کو احرام کی چادروں ہی میں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کی چادروں میں کفن دو, اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو, کیونکہ محرم قیامت کے دن حالت احرام ہی میں اٹھایا جائے گا. یعنی محرم جو ہے وہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا, یہ نسائی کی روایت ہے. اچھا, ایک دفعہ تو احرام باندھتے وقت احساس ہوتا ہے, آپ سب کو بھی فیلنگ کبھی آئی ہوں گی. عورتوں کا احرام تو ویسے ہی نارمل ہوتا ہے, لیکن مردوں کو احرام میں دیکھ کر ایک دفعہ ضرور فیلنگ آتی ہے کہ یہ کپڑے پہنے. اب کچھ بدعت ہے ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی کہ قبر کفن کو زمزم کے پانی سے دھو لیں یہ وہ, تو یا کسی کے کپڑے سے, تو سمجھ لیجئے کسی نبی ولی یا بزرگ کا لباس اگر کفن کے طور پہ پہنا بھی دیا جائے تو مرنے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. حدیث سنیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, بہت دل سوزی والی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے, کہتے ہیں کہ جب عبداللہ کا والد یعنی عبداللہ بن ابئی جو منافق تھا فوت ہوا تو عبداللہ جو بڑے مخلص صحابی تھے, یہ بھی اللہ کی دین, باپ منافق اور بیٹا مخلص مومن, کہا کہ جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے عرض کیا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیجئے, میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں گا اور اس کے لیے آپ دعا فرمائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اب جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے وہ عبداللہ بن ابئی کے کردار سے خوب واقف ہیں, تفسیر میں بھی آتا ہے اور سیرت میں بھی آتا ہے, ہر موقع پہ شخص نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا, آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگائی, ایک مہینے تک آپ کا گھر بگڑا رہا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کے عبداللہ کو دی کہ جاؤ آپ کو پہنا دو, کہا جب کفن تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرما رہے تھے تو حضرت عمر نے آپ کو روکا, اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, یعنی اس کے نفاق میں تو کوئی شک نہیں, تو آپ نے کہا ہاں مجھے دو باتوں کا اختیار دیا گیا کہ بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں. یہ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے کہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, تم ان کی بخشش کی دعا کر لو یا نہ کرو لیکن اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے منع تو نہیں کیا گیا نا, تو میں دعا مانگوں گا. کتنا نرم دل تھا آپ کا لوگوں کے لیے, ہمیں تو کوئی ایک بات کہہ دے ہم کہتے ہیں نہ اس کی شکل دیکھیں گے نہ اس کے گھر جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں ایسا کرتے تھے. بہرحال آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جس پر پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب اس کے بعد کوئی منافق اگر مرے گا تو نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر آپ مغفرت کی دعا کریں. اس کے بعد پھر آپ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے کرتے میں مدفون ہے. دیکھیے جس شخص کا نام جہاں آیا نا عبداللہ بن ابئی, نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفن ہے, نمبر دو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, تیسری بات کہتے ہیں کہ اس کے قبر میں اتارنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, اگلی بات ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا, لیکن اس کے باوجود اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, زمزم میں بھگو کے کفن کو لے آؤ, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پانی ہے اڑ گیا, آپ زمزم کے پانی سے غسل دے دیں کسی کو عمل ٹھیک تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ کفن بنانے قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی جائز ہے, اس کے بعد قرض ادا کرنا چاہیے پھر وصیت پوری کریں, یعنی اب مرنے والے کا جو مال ہے اس کو کیا کریں, سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ, کوئی اور دینا چاہے تو دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, پھر اس کے بعد غسل دینے والا اگر اجرت لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے, اور اس کے بعد قرض اور وصیت, اور پھر کل تو وصیت قرض پہ بہت تفصیل سے بات کر چکے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں, ابراہیم کہتے ہیں رحمہ اللہ, میت کے مال سے پہلے کفن بنایا جائے پھر قرض ادا کیا جائے پھر وصیت پوری کی جائے. سفیان کہتے ہیں کہ قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت کفن بنانے میں شامل ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, یعنی یہ ایک سائیڈ ایشوز ہیں کہ اس کے پیسوں میں سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ تھی چند چیزیں کفن کے بارے میں. بس آخری ٹاپک چند منٹس کا کہ کیا ہم کفن کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو ہر ٹاپک کی طرح آخری ٹاپک ہے کہ کفن کے متعلق وہ کام جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. یا میں پھر اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ تھوڑے غور سے سنیے کہ اب جو باتیں ہوں گی یہ نہیں ہے, یہ نہ کہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. کیا چیزیں نہیں ثابت؟ نمبر ایک, کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا, کلمہ طیبہ, عہد نامہ, قرآن کی کوئی آیت یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھنا. اکثر دیکھیے کب مردوں میتوں پہ جو چادریں ڈالتے اس پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, پلین چادر ہونی چاہیے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو ثابت نہیں ہے, علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ, عہد نامہ یا قرآن کی آیت یا اہل بیت کے نام لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا. کچھ کلچر ایسے کہ میت کے سینے پہ یہ سارے نام لکھ کے رکھتے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ اوپر رکھنے سے کیا ہوگا, اندر کی چیزیں تو اب سیل ہو گئی. پھر اسی طرح کفن آب زمزم سے بھگونا, اس کی کوئی ثابت نہیں ہے سند. بزرگوں کے لباس میں کفن دینا, بعض اپنے پیروں فقیروں کے اترے ہوئے کپڑوں میں کفن دیتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد عقیدہ کیا رکھنا کہ یہ سارے کام کرنے سے یا کوئی ایک کام کرنے سے میت کے عذاب میں کمی ہوگی, نہیں ہوگی. عبداللہ بن ابئی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. اور چھوٹے بچوں کو کفن کی بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا, بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو وائٹ کفن نہیں دیتے, منحوس سمجھتے ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے تو ان کو بھی نئے جوڑے پہناتے ہیں. اسی طرح فوت شدہ دلہا یا دلہن کو کفن کی بجائے شادی کے کپڑے یا سہرا وغیرہ پہنا کر دفن کرنا. اسلام میں نہیں ایسا. اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسا صدمہ سہنا پڑے کہ شادی ہوئی اور ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی لیکن ایسے کپڑے نہیں پہنا. یہ تو آپ کہتا ہے کہ انگلش ہے, امریکن کہہ لیں کلچر ہے, وہ ڈیڈ باڈی کا پورا میک اپ کرتے ہیں. ہم لوگ امریکہ میں جہاں رہتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا کیوں ہے, بہت سجی سجے بنگلے. کہتے اس کے اندر پورے پارلرز ہوتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, ایون اس کی سکن کے اندر سے بال اتارتے ہیں, ان کے سٹینز کی پک کئی دن تک رکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں پھر اس کے بعد دفن کرتے ہیں. تو جو چلا گیا وہ تو چلا گیا, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ تھے وہ ٹاپک جن کا تعلق دفن سے اور کفن سے اور غسل سے تھا. انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک اب جنازے کے مسائل سے. ہم اس سے بھی بہت ناشنا ہیں, حتیٰ کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جنازہ پڑھنی پڑتی ہے تو کئی بہنوں کو آئی نہیں رہی ہوتی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے ریلیونٹ کافی چیزیں دیکھیں گے. جو بات ہوئی اس پہ آپ کوئی الحمدللہ کوئی بات یا کوئی ڈسکشن کرنا یا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کیا سیکھا تھوڑا سا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ آپ نے آج آ کر یہاں کیا لیا, یہ آپ بتائیے.
بس اللہ کا جو موت کا ڈر ہے وہ ختم
ہوا. ریئلی اس ٹاپک کو پڑھنے سے ڈر ختم ہوتا ہے.
جی
اب آپ نے جتنا ایزی لیا غسل اور کفن, کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں. ہم کفن کا سن کے ڈر جاتے ہیں, غسل کا سن کے ڈر جاتے ہیں. نہیں آپ نے اپنے دل سے میت کا ڈر نکالنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور ادھر سے آپ نے کیا سیکھا سسٹر؟
میں نے یہ سیکھا کہ جو بھی سیکھا ہے
آن لائن والے بھی لکھے,
لائف میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یوزلی ہم سن لیتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو
جی. بہت اچھی بات آپ نے شاباش سیکھی کہ جو باتیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لانی ہے. اگر عمل نہیں کرنا تو سیکھنے کا کیا فائدہ. یہ تو ایسی ہے کہ کوئی میڈیکل پڑھے اور پریکٹس نہ کرے. تو جیسے پریکٹس کرنے والے کو آپ ڈاکٹر کہیں گے نا, تو پریکٹس کرنے والے کو مسلم کہیں گے انشاءاللہ. جی آپ
جیسے انہوں نے کہا کہ اور اتنی چیزیں ہماری کمیونٹی میں چیزیں ہو رہی ہیں جو کلچرل ہیں, یعنی جو ایون آپ کہیں جائیں اور آپ کو پتا کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے یا آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ ان کو کئی دفعہ نہیں کہیں گے بیکاز کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا وہ کہیں گے یا آگے ہمیں بتانے کے لیے. تو ٹائم میرے خیال میں یو نو ہم اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم فار تھنگز ٹو چینج گریجولی ان شاء اللہ, بٹ وی وونٹ گو ٹو میک دا ایفرٹ کہ جہاں بھی ہم بیٹھے ہم تھوڑا سا اپنا کچھ کہیں گے.
دیکھیے سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے نا وہ چینج ہوتی ہے, لوگ بدلنا نہیں چاہتے. تو آپ علم لے اور سیکھیں اور اس کے بعد لوگوں کو میسج کنوے کرے. جیسے اب آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہا ہے تو ایوری ڈے کچھ نئے چہرے بھی آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ماشاء اللہ روز آ رہے ہیں. اب آپ کے لیے آگے کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ کل اس کا اگلا حصہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور وہ سسٹر رضوانہ کے گھر میں 166 کنگز روڈ, یہاں سے مے بی ود ان 5 منٹ کی واک ہے. ٹھیک ہے, آپ سب اوپن دعوت ہے, خود بھی آئیں دوسروں کو بھی لے کے آئے. سیم 11 to 1. کل اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا شروع کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. آج ہمارا پورا 34 منٹ ویسٹ ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی اللہ کا حکم ہی تھا کچھ. لیکن ہمارا آن لائن پہ بھی یہ سلسلہ, کسی وجہ سے اگر آپ یہاں آ کے نہ سن سکے تو گھر سے بھی سن سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھی گھر سے سن رہے تھے, میں چاہوں گی کہ کوئی ہینڈ ریز کر کے اپنا ایکسپیرینس بتائے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا. ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, پیل ٹاک ایک میڈیم اور ایک ویزا کیو ہے. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے یہ چیزیں پڑھنے کے بعد زندگی میں کچھ سیکھنا ہے تو موسٹ ویلکم. اس میں رضوانہ آپ اٹھ کے سیڈیز دیں, اگر سب کو ابھی ادھر ہی دے دیتے ہیں. ہمارے پاس سیڈیز ہیں, ایک صدقہ جاری ہیں, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. آپ سنیں, لیں, خود سنیں اور اس کے بعد کسی کو دیں. ان کو بھی کہیں کہ آپ سن کے آگے دیں, یعنی اس کو رکھنا نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اس پہ ڈونیٹ کرتے ہیں پھر ان کا کنٹریبیوشن بڑھتا رہے. آپ کا اپنا دل چاہے کہ اس سلسلے میں کچھ اپنا کنٹریبیوشن دیں تاکہ آگے وہ سیڈی جائیں تو موسٹ ویلکم, لیکن ہماری طرف سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس سی ڈی پہ آپ کو ویب سائٹ دکھے گی نور القرآن کے نام پہ. ون ورڈ ہے, ایک ہی لفظ, NURUL, یعنی نور کا لفظ یو سے, باقی اگلے سپیلنگ تو ایزی ہیں آپ کے لیے. آپ جا کے دیکھیے گا, پری ریکارڈیڈ چیزیں بھی ڈلی ہوئی ہیں اور لائیو کلاسز لینے کا طریقہ بھی ہے. آپ میں سے جس سسٹر کو ابھی بھی شوق ہے تو آپ درس کے بعد آ جائیے ادھر, آپ کو ہم نیٹ سے دکھا کے گائیڈ کرتے ہیں. ود ان 3-4 منٹ آپ اپنے کمپیوٹر, آپ کے آئی فون, آئی پیڈ سب کے اوپر پیل ٹاپ نام کا ایک چھوٹا سا آئیکن ہے, وہ بنے گا. اس کو ایک دفعہ کلک کر کے روم میں چلے گئے, سیو کر لیجئے. اتنا آسان ہے جتنا آپ ٹی وی کا چینل کھولتے ہیں. لائیو کلاسز ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں. ہماری جو کلاسز ہیں وہ نور القرآن کے پلیٹ فارم سے. اس وقت بھی اگر آپ لسٹ میں دیکھیں تو 3-4 روم آپ کو نور القرآن کے نام پہ دکھیں گے. الحمدللہ آج کل لنڈن سے ہم لوگوں نے لائیو کورس شروع کیا. میں آپ سب کو دعوت دوں گی, کبھی بھی لنڈن آئیں تو آپ ضرور آئیں. ویب سائٹ پہ اس کا بھی ایڈریس موجود ہے. دورہ قرآن ابھی انشاءاللہ ہمارا لائیو شروع ہوگا جون کے اینڈ پہ. آپ ہر جو آ کے کرنا چاہتے ہیں, جن کو گھریلو آزادی موجود ہے, عمرے پہ نہیں جا سکتے, موسٹ ویلکم. پہلے سے بتائیے, ہم وہ اکوموڈیشن کا انتظام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ دورہ قرآن ہمارے ساتھ وہاں کیجیے, ویکینڈ پہ آ سکتے ہیں. کسی کی فیملی وہاں رہتی ہے ان کو بھیجیں. یعنی تڑپ یہ پیدا کیجیے کہ ہم کیسے اس قرآن کے پیغام کو عام کریں, اور سیکھیے اور سکھائیے. یہی زندگی کا مقصد ہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جی میں دعا چند منٹ کی کر کے مائک چھوڑتی ہوں. ہمارے کچھ آن لائن ساتھی آپ سے شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اب ہمارے سامنے بیٹھ کے نہیں گھر سے سنے, لیکن کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی بھی بات کلاس سے ریلیونٹ. آپ کو بھی موقع دیتے ہیں, صرف ہم چند منٹ ادھر اور لے لیں. جی ادھر آپ کے لیے مینچسٹر میں ڈیڈری ماسک میں پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ دورہ قرآن کا اہتمام ہے, اور ہمارا اس دفعہ تھیم بہت ڈفرینٹ ہے. بتا دوں آپ کو, اس سے فرق پڑے گا؟ قرآن تو قرآن ہر سال ڈفرنٹ تھیم پہ ہوتا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے علی انسان کا ٹاپک لیا تھا کہ ہیومن بینگ کے اندر کیا, اور ہر دن ہر پارے کے ساتھ ہم نے انسان کا اندر دیکھا, اس کے پورے سسٹمز پڑھے. آج بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دورہ قرآن میں اس کو کلک کریں تو پریزنٹیشنز ڈلی ہوں گی کہ انبیلیویبل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں اس وقت بندے کے دل کی جس وقت آپ قرآن کے ساتھ اندر کو دیکھتے ہیں. تو اس دفعہ بھی نہیں بتانا کیونکہ میں نے ابھی ساتھیوں سے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ ہم سنیں. ٹائم ہمارا وہی صبح کا ہی ہوتا ہے موسٹلی, جو لاسٹ ایئر تھا, یعنی نہ بہت جلدی نہ بہت دیر سے, آئی تھنک سو 11 سے تھا یا جو بھی تھا. انفارمیشن آپ کو پاس ہوں گی. آپ میں جو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری لسٹ میں آئے, ای میل ایڈریس دے دیجیے ان کو, اور آپ کو اپنی لسٹ میں ڈال کے جو بھی ای میل ٹیکسٹنگ آتی جاتی ہے آپ کو اس میں شامل کریں گے. اور اگر آپ آن لائن پہ ویب سائٹ سے انٹرسٹ رہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج آپ سب کو دعوت دوں گی, اگر آپ یہاں سے جلدی فارغ ہو کے جا سکے تو 3 بجے سے آن ورڈ ہمارا ایک قرآن ہے جس کلاس ہوتی ہے سپیرل جنرل 1432, اس کی تکمیل ہے. تو اس میں آج لائیو تفسیر ہوگی سورت ناس اور فلک کی, اور اسٹوڈینٹس کے پروجیکٹس, اور ان کا بہت آخری دن بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے گریجویشن ڈے. تو آپ گھر جا کے پیل ٹاک پہ سننا چاہتے ہیں تو بھی ادھر آ جائیے ٹائم پہ, ان شاء اللہ آپ کو گائڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ بتا دیجئے. جی یہ جو بیری کے پتے ہیں وہ کہتی ہیں لوٹ لیوز کہتے ہیں ان کو, ادھر ایل او ٹی ای لیوز, بیری کے پتے کو انگلش میں لوٹ لیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ میں سے کوئی سیریز کے پچھلے لیکچر سننا چاہے تو یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ سون. آپ دیکھیں گے ویب سائٹ پہ, اسی نور القرآن پہ ہی آپ کو لنک مل جائے گا, تو آپ اس کو باقی بکس کے ساتھ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. کبیری کی وصحابی اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما, ہماری اس بہن کے اپنے گھر پہ اس محفل کا رکھنا قبول فرما, ہماری ان سب پیاری بہنوں کا آنا بیٹھنا اور سننا صبر کرنا قبول فرما, اور یا اللہ ہم سب پہ یہ آنے والے مرحلے آسان فرما. یا اللہ ہمارے ایپ کو کھولنا نہ, یا اللہ ہمیں ایسی موت دینا کہ جو رسوائی والی نہ ہو. یا اللہ تیرے راستے کی شہادت کی موت نصیب ہو. یا اللہ میں تو اپنے لیے یہی کہتی ہوں کہ مجھے کوئی غسل نہ دے اور بس بغیر غسل کے دفن والی موت دے دے. یا اللہ ہمارے لباس کو ہی ہمارا کفن بنا دے. یا اللہ زندگی بھر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے, شہادت حق کی گواہیاں, اور یا اللہ موت شہادت والی دے دے. یا اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے اپنی رحمت سے پوری فرما, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے. ہمارے بھائی بہنوں, ان کی اولادوں, ان کی نسلوں, ہمارے ماں باپ سب پہ اپنی رحمت فرما, ان کی پریشانیاں, ان کے غم, تکلیفیں, دکھ دور فرما. یا اللہ ہم سب کو سب غموں سے بے نیاز کر کے صرف تیرے دین کا غم لگا دے. یا اللہ ہم لوگوں کو کیسے ہدایت کی بات بتائیں، یا اللہ انسانیت کا درد پیدا کر دے، امت مسلمہ کے بہترین فرد بننے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کی نیک تربیت کی توفیق دے، یا اللہ جو بھی قرآن کے ساتھی ہیں یا اللہ ان کو مرتے دم تک اس سے جوڑتے رکھنا، کبھی اس راستے میں ہماری رکاوٹ نہ بنے۔ یا اللہ لندن میں جو ساتھی اس حصے میں مددگار ہیں، جو طالب علم بن کے سیکھ رہے، یا اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے، کمی بیشیاں معاف فرما۔ ناروے میں جو ساتھی، یا اللہ ان کی سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور آسان درجے پہ کام کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مائک چھوڑتی ہوں اور آپ اسٹوڈینٹس میں سے، ایڈمنس میں سے جو بھی مائک لینا چاہے۔ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں 2012 کی اسٹوڈینٹ ہوں اور ان قریب میرا قرآن ختم ہونے والا ہے۔ میں صرف تھوڑی سی بات بس۔ استاد جی بہت 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 جزاک اللہ۔ میں مجھے یہ میل آئی تھی اس کورس کی، لیکن لاسٹ 3 ڈیز میرے کچھ کلاس ہوتی ہے تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتی، لیکن آج میں نے کیا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا پچھلا 3 مس ہوئے، کیونکہ مجھے اس بارے میں جتنی انفارمیشن تھی، اب پہلے بھی ہم نے اپنے کورس میں بھی پڑھی، استاد جی نے بہت کچھ بتایا، لیکن آج دوبارہ سے ایک دفعہ استاد جی نے یہ باتیں سن کے، ان کا لیکچر سن کے، تو مجھے دوبارہ سے سب چیزیں وہ یاد پتہ چل گئی، کس طرح ہم نے کسی کے مرنے پہ تعزیت کیسے کرنی ہے، کس طرح جانا ہے اور ہمارا کیا اس پہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ استاد جی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ میں تو بس تھوڑا سا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے دین کو بہت مشکل کر لیتے ہیں، اور ماشاء اللہ ابھی دین کے ساتھ مل کے ہمیں، قرآن کے ساتھ مل کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہمارا قرآن تو اتنا آسان ہے، اتنا خوبصورت، ہم نے کبھی اتنا ٹائم نکال کے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ استاذہ جی کے ساتھ ہم نے جو کلاسز شروع کی ہیں تو میرے لیے تو بہت فائدہ مند ہے۔ اینڈ آئی فیل کہ دین ہم نے بہت مشکل کر لیا۔ آج جنازے کی مثال بھی کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تو ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے کہتے ہیں، ہم تو نہیں جسم دے دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہم لیزی بنتے ہیں، اور ہمیں رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہٹا دے اور ہمارے لیے ہمارا دل کھول دے۔ انشاءاللہ میری ساری بہنوں کے لیے بہت بہت سلام، بہت بہت پیار۔ آپ سب کو دیکھ کے، آپ سب کی رائٹنگ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں آپ سب کو مل چکی ہوں، لیکن نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے انشاءاللہ۔ انجنا تو پھر دوست اللہ۔ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا اور روزانہ کے زبردست سیشن ہوں. آخرت کی یاد بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ اس یاد کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی بدلتے چلے جائیں. آمین. چلیے ٹھیک انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کلاس میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع